السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. جیسا کہ آپ نے عبداللہ بھائی سے سن لیا ہے کہ آج کا ہمارا موضوع ہے تفسیر سورہ اخلاص، تو سب سے پہلے اس سلسلے میں یہ مختصر ترین سورت ہونے کے باوجود بہت زیادہ فضیلت والی ہے. امام دارقطنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی سورتوں کے فضائل میں سب سے زیادہ صحیح ترین احادیث جس کی فضیلت میں وارد ہیں وہ سورہ اخلاص ہے. یہ بات اس لیے کہی گئی کہ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو روایات لوگوں نے وضع کی ہیں، جھوٹی روایات بنائی ہیں مجید کے فضائل اور مناقب میں بنائی ہے، کیونکہ صوفیہ کی ایک مستقل جماعت تھی جو قرآن مجید کی سورتوں کے فضائل میں روایات وضع کیا کرتی تھی اور لوگوں میں بیان کیا کرتی تھی، اور مقصد ان کا یہ تھا کہ لوگ قرآن مجید کی طرف مائل ہو جائیں. اس لیے انہوں نے ہر سورت پر سوال کیا کہ کیا تم اس بات کی ہمت اور طاقت رکھتے ہو کہ ہر رات سونے سے پہلے ایک تہائی قرآن مجید یعنی 10 پارے پڑھ کر کے سو جاؤ؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا کہ کوئی شخص اس بات کی ہمت اور طاقت نہیں رکھتا کہ روزانہ وہ ایک تہائی قرآن مجید کا مطالعہ کرے، اس کی قراءت کرے، تلاوت کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم سے یہی سوال کیا اور پوچھا، تو انہوں نے عاجزی کا اظہار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے. ان اللہ جزا القرآن بثلاثۃ اجزاء، تو 3 حصوں میں قرآن مجید کو تقسیم کیا گیا اور فرمایا کہ قرآن مجید کا ایک تہائی، تیسرا حصہ یہ سورہ اخلاص ہے. اور اس سورت کو رحمان کی صفت بھی قرار دیا گیا، جیسا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیحین کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سریا میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو روانہ کیا اور ان کا ایک امیر مقرر کیا. امیر لشکر نماز پڑھاتے، جماعت کرواتے، تو جب بھی نماز میں با آواز بلند قرات کرتے تو سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی اور سورت ملا کر کے اس کی تلاوت کرتے، اس کے آخر میں وہ سورہ اخلاص ضرور پڑھتے. مقتدی حضرات نے اور جو ان کے ساتھی تھے وہ یہ اعتراض اٹھایا کہ آپ ہر رکعت میں اس سورت کو لازمی پڑھتے ہیں، اس کی قرات کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں اس سورت کی قرات کو نہیں چھوڑ سکتا. جب یہ لوگ واپس مدینہ تشریف لائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ واقعہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص سے سوال کرو، پوچھو کہ یہ ہر رکعت میں اس سورت کی قرات کیوں کرتا ہے. جب اس سے سوال کیا گیا تو اس نے کہا لِأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَانِ، اس لیے کہ یہ رحمان کی صفت ہے اور مجھے اس کے ساتھ محبت ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا والذی نفسی بیدہ، کہ اس ذات کی قسم کے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان اللہ یحبہ، کہ اللہ تبارک و تعالی اس سے محبت کرتا ہے. کس بنا پہ؟ کہ وہ اس صورت کے ساتھ محبت کرتا ہے، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اسے محبوب جانتا ہے. اور انس رضی اللہ تعالی عنہ سے امام بخاری رحمہ اللہ نے معلق روایت بیان کی ہے، کنزی میں بھی روایت موجود ہے، لیکن یہ روایت سند کے اعتبار سے صحیح نہیں، لیکن امام احمد بن حنبل نے فضالہ بن مبارک کے حوالے سے جو روایت بیان کی ہے اور اس میں سما کی تصریح موجود ہے، وہ روایت سند کے اعتبار سے صحیح ہے. اس میں اس بات کی وضاحت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر کے اس بات کی خبر دی گئی کہ اہل قباء کا امام جب جماعت کرواتا ہے انصاری، تو وہ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھتا ہے، اس کے بعد کسی اور سورت کی تلاوت کرتا ہے، قرات کرتا ہے. مقتدی حضرات، نمازی حضرات معترض ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ اس سورت کی ہر رکعت میں یوں تلاوت نہ کیا کریں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے معلوم کرو کہ یہ ایسا کیوں کر رہا ہے. جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ مجھے اس سورت کا پڑھنا بہت زیادہ پسند ہے، محبوب ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے اس بات کی خبر دے دو کہ حب کا ایاہ، کہ تیرا اس سورت کے ساتھ محبت کرنا، ادخلک الجنہ، کہ تجھے جنت میں داخل کر دے گا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات پر جنت کی بشارت سنائی. تو معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی یہ چھوٹی سی سورت ہونے کے باوجود اپنے اندر اس قدر فضائل پنہا کیے ہوئے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ قرآن مجید کی ایک مختصر سی سورت ہونے کے باوجود اس قدر فضیلت والی کیوں ہے کہ ایک طرف قرآن مجید کا ایک تہائی حصہ یعنی 1/3 اس کی تلاوت کی جائے اور دوسری طرف اس سورت کی تلاوت کر لی جائے، تو دونوں کا اجر و ثواب برابر ہے. اصل میں جب آپ گرامر کے اعتبار سے یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں گے اور علمی اعتبار سے، تو یہ بات بہت ہی آسان ہو جائے گی. پہلی بات یہ ہے کہ کلام کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک کلام ہوتی ہے انشاء اور دوسری ہوتی ہے خبر. جملہ کی بھی دو قسمیں ہیں، انشائیہ اور خبریہ. انشائیہ میں طلب پائی جاتی ہے کہ اس میں خبر نہیں ہوتی، اور خبریہ میں خبر دی جاتی ہے. تو خبر دینے والا آدمی اگر سچا ہوگا تو اس کی بات کو سچا جانا جائے گا، اگر جھوٹا ہوگا تو اس کی بات کو جھوٹا سمجھ کر رد کر دیا جائے گا. انشاء میں سچ یا جھوٹ کا معاملہ نہیں ہوتا، جو طلب کی گئی ہے اس کے مطابق فیصلہ کیا جاتا ہے. جیسا کہ آپ نے کسی آدمی سے پانی طلب کیا کہ مجھے پانی پلائیں، اب آپ پانی طلب کرنے والے شخص کو نہ سچا کہہ سکتے، نہ جھوٹا کہہ سکتے، نہ اس کی خبر کی تصدیق کر سکتے، نہ تکذیب کر سکتے، کیونکہ اس نے پانی مانگا ہے. اب جس سے پانی مانگا گیا ہے اس پر موقوف ہے کہ وہ اسے پانی دیتا ہے یا نہیں، اس کی بات مانتا ہے یا نہیں. لیکن اگر وہ اس بات کی خبر دے کہ زید کھڑا ہے، تب اگر وہ سچا آدمی ہے تو اس کے لیے بات تسلیم کرنا ہوگی کہ زید کھڑا ہے. اگر وہ جھوٹا آدمی ہے تو اس کی وہ تکلیف کرے گا کہ زید کھڑا نہیں ہے، کہ تو جھوٹ بولتا ہے. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا تو اس میں یا تو انشاء ہے یا خبر ہے. تو انشاء کے معاملہ میں وہ بات تو نہیں پائی جا سکتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات دیے، اوامر و نواہی ہیں، کہا ہے کہ یہ کام کرو، یہ کام نہ کرو. اب یہ کام کرو اور یہ کام نہ کرو تو اس کو تو ماننا ہے، جو مانے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطیع و فرما بردار ہوگا. اس کلام میں اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبر دی ہے، دونوں کلاموں میں فرق ہے. جب دونوں ہی کلام میں فرق ہے تو معلوم ہوا کہ خبر میں فضیلت پائی جاتی ہے، اس کا رتبہ، مرتبہ و مقام انشاء سے زیادہ ہے. اب خبر کے اعتبار سے سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں خبر دی ہے کفار کے بارے میں، مشرکین کے بارے میں، فرعون کے بارے میں، حامان کے بارے میں، نمرود کے بارے میں، قارون کے بارے میں. اب ان لوگوں کے بارے میں جو خبر دی گئی ہے، اور اس کے بالمقابل نیک متقی پرہیزگار انبیاء اکرام علیہ السلام کے ماننے والے ایماندار لوگوں کے بارے میں خبر دی گئی۔ تو یہ بات روزی روشن کی طرح واضح ہے کہ اچھے لوگوں کا تذکرہ اور برے لوگوں کا تذکرہ دونوں برابر نہیں ہے۔ کہ جب اچھے لوگوں کا ذکر ہوتا ہے تو وہ مجلس، وہ گفتگو برے لوگوں کے تذکرہ سے زیادہ بہتر ہے، فضیلت والی ہے۔ تو جب اچھے لوگوں کا تذکرہ برے لوگوں سے بہتر ہے تو معلوم ہوا کہ ان کے مقابلے میں جب فرشتوں کا ذکر ہوگا تو وہ اور زیادہ بہتر ہے، اور فرشتوں کے مقابلے میں جب انبیاء اکرام علیہ السلام کا ذکر ہوگا تو وہ اور زیادہ بہتر ہے، اور جب مخلوق کے بالمقابل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں خبر دی جائے گی تو وہ سب سے اعلی افضل ہوگی۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی اپنی ذات کے بارے میں خبر دی ہے وہ مقام سب سے اعلی افضل ہے، کیونکہ وہ توحید ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی صفات، اپنے کلام، اپنی ذات کے بارے میں خبر دے رہا ہے، تو جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کے بارے میں خبر دے رہا ہے وہ قرآن مجید کا حصہ باقی تمام قرآن مجید کے حصہ سے اعلی و افضل ہے۔ اب جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات اور صفات کو جمع کر دے اور اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ خبر دے تو معلوم ہوا کہ وہ حصہ سب سے اعلی و افضل ہے۔ اب اس قرآن مجید کی مختصر سی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کی تینوں اقسام کو بیان کر دی، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید الاسماء والصفات۔ جب توحید کی تینوں اقسام بیان کر دی گئیں اس مختصر سی صورت میں تو معلوم ہوا کہ یہ قرآن مجید کا حصہ باقی تمام قرآن مجید کے حصے پر اس لیے فضیلت رکھتا ہے، یا ایک تہائی کے برابر اس سورت کی فضیلت اس لیے ہے کہ اس میں توحید کی تینوں اقسام بیان کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات اور صفات کے بارے میں خبر دی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں خبر دی جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی اقسام بیان ہو جائیں اور اس کی توحید کا ذکر ہو تو یہ سب سے اعلیٰ افضل بیان ہے۔ اس لیے مختصر صورت ہونے کے باوجود قرآن مجید کے ایک تہائی کے برابر اس کا اجر و ثواب ہے، یہ سبب ہے کہ اس کی یہ فضیلت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں خبر دی ہے کہ یہ ایک تہائی قرآن مجید کے برابر ہے تو اس کا سبب یہ چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں توحید کی تمام اقسام کو بیان کر دیا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ایک شخص کو سنا کہ وہ نماز میں اس سورت کے ساتھ کچھ کلمات ملا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے، اس نے کہا اللہم انی اشہد، اللہم انی اسألک بأن اشہد اللہ الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے ایسے کلمات کہے ہیں، ایسی دعا کہی ہے، اس نے اسم اعظم کہا ہے کہ یہ کہہ کر کہ جو کچھ مانگا جائے وہ عطا کر دیا جاتا ہے، جو کچھ طلب کیا جائے وہ حاصل ہو جاتا ہے۔ اور ایک شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا کہ وہ یہ دعا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت کا سوال کر رہا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا واجبت، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا واجب ہو گئی؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس نے اسم اعظم کہہ کر کے، پڑھ کر کے جنت کا سوال کیا ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ ایک اور روایت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو سنا کہ وہ یہ کلمات کہہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت اور بخشش کا سوال کر رہا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین مرتبہ کہا قد غفر لہ، قد غفر لہ، قد غفر لہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بخش دیا، اس کو بخش دیا، اس کو بخش دی۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس بنا پہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے اسم اعظم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ سوال کیا۔ تو اگر کوئی شخص یہ دعا کر کے، اسم اعظم پڑھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز طلب کرتا ہے، کوئی سوال کرتا ہے تو اس کی دعا رد نہیں جاتی، جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا کر دیتا ہے، جو کچھ وہ طلب کرتا ہے وہ اسے حاصل ہو جاتا ہے۔ ایک بار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاس آ کر کے ایک صحابی نے یہ بات ذکر کی، اس نے کہا کہ ایک آدمی، اس کو میں نے دیکھا کہ وہ اس سورت کی بہت قراءت کرتا ہے، یہ سورت بہت پڑھتا ہے، تو حدیث کے الفاظ ہیں کانہ تقالوہ, کہ اس نے اس کو ناکافی سمجھا, اس نے سمجھا کہ شاید یہ چھوٹی سی صورت ہے, قلیل عمل سمجھا, معمولی عمل سمجھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے اس بات کا علم نہیں, اس نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمان کی صفت بیان کی ہے, اور یہ عمل اسے جنت میں لے جائے گا, یہ اس کے ذریعے سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب قرار پائے گا. معلوم ہوا کہ یہ مختصر صورت ہونے کے باوجود اپنے اندر توحید کی تینوں اقسام سموئے ہوئے ہیں. وہ تینوں اقسام کیا ہیں؟ توحید ربوبیت, توحید ربوبیت, اللہ تبارک و تعالیٰ کو اکیلے کو خالق مالک رازق جاننا, اور اس پوری کائنات کے نظام کو چلانے والا تدبیر امور کرنے والا, یہ توحید ربوبیت ہے. اور توحید الوہیت کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے فقط صرف اکیلے کے لیے عبادت کرنا, نظر اور نیاز دینا, چڑھاوا چڑھانا, اس کے سامنے رکوع اور سجدہ کرنا, اس کے سامنے عاجزی اور انکساری کرنا, کہ اس کا حقدار صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے, اس کے سوا کوئی دوسرا نہیں. توحید الاسماء و صفات, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات ویسے ہی ہیں جیسے اس نے خود بیان کی ہیں, اس کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا, اور اس جیسا کسی کو قرار نہ دینا, اس کی صفات کو جیسے اس نے بیان کی ہے ویسے ہی ماننا, نہ اس کی کوئی مثال بیان کرنا, نہ اس کی کوئی تشبیہ بیان کرنا, نہ اس کی تعطیل کرنا, نہ اس کا انکار کرنا. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفات بیان کی ہیں اسی طرح سے اس کی صفات کو ماننا. اللہ تبارک و تعالیٰ خبر دے رہا ہے کہ اس کا ہاتھ ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ ہے, اس کا ہاتھ کیسے ہے, اس کی کیسے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے دونوں دونوں جیسا کہ ہم صفات کو ماننا. جتنا بھی دنیا میں آج اختلاف پیدا ہوا, جتنے بھی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا انکار کیا یا اس میں تعویلات کی یا اس کی تشبیہات بیان کی یا اس کی مثالیں بیان کی, ایک اس اعتبار سے اختلاف پیدا ہوا. دوسرا سبب یہ ہوا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا انکار کیا. یہ بنیادی دو سبب ہیں جس کی وجہ سے یہ تمام فرق مار کے وجود میں آئے, تیسرا کوئی سبب نہیں ہے. اور ان لوگوں کو بھی اس لیے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرنے کی ضرورت پیش آئی, وہ اپنی من مرضی سے قرآن مجید کا معنی مفہوم بیان نہیں کر سکتے. احادیث کو تسلیم کرتے ہوئے مانتے ہوئے تعالیٰ انہوں نے کچھ لوگوں کو ایک علاقے کی طرف روانہ کیا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ دیکھو تم جن لوگوں کے پاس جا رہے ہو وہ تمہارے ساتھ قرآن مجید کے ساتھ مناظرہ کریں گے, جھگڑا کریں گے, مناقشہ کریں گے, مجادلہ کریں گے, ان کا مقابلہ کرو گے اور قرآن مجید کا معنی و مفہوم متعین کرو گے, تو لا محالہ وہ تمہاری باتوں کا جواب نہیں دے پائے. بھی فرق بات کا مقصد کیا ہے, قرآن مجید کا معنی و مفہوم اپنی من مرضی سے کرنا چاہتے, اور جب بھی ان کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح احادیث اور سنت کو پیش کیا جاتا ہے اس وقت وہ لاجواب ہو جاتے ہیں اور راہ فرار اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں, یا دوسری یہ صورت پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ احادیث کو مشکوک بنا دیا جائے اور لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ احادیث قابل عمل نہیں ہے, قابل سماع نہیں ہے, اور قابل حجت نہیں ہے, قابل استدلال نہیں ہے. یہ دو چیزیں ہی باعث نزاع بنی اور اسی سے مختلف فرقے پیدا ہوئے, جب لوگوں نے تعویلات کی یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا انکار کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا انکار کیا گیا. ورنہ اس کے علاوہ اگر یہ دو چیزیں تسلیم کر لی جائیں جیسا کہ سلف صالحین نے تسلیم کی, جس طریقے سے اہل سنت کا اہل حدیث کا عقیدہ ہے اس طریقے سے مان لی جائیں, تو دنیا میں تمام اختلافات خود بخود ختم ہو سکتے ہیں. تو آج کے درس میں میں انہی باتوں پہ اتفاق کرتا ہوں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ درس میں ہم اس سورت کی تفسیر کو بیان کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفات کس طریقے سے بیان کی ہیں اور اپنی توحید کو کیسے بیان کیا ہے, کہ قل ہو اللہ احد, کہ آپ فرما دیں کہ وہ اللہ ایک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے شروع میں جو اپنی صفت بیان کی ہے احد بیان کی ہے, واحد بیان نہیں کی, احد اور واحد, اور اس میں کیا جامعیت پائی گئی اور کیا فصاحت و بلاغت ہے اور کیوں احد کا لفظ استعمال کیا گیا, اور اس پر مزید گفتگو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ ہفتے کریں گے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ساتھیوں کے سوالات ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ابو بھائی آپ مائک پہ آ جائیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز اگر آ رہی ہے تو کوئی ایڈمن بھائی یا کوئی بھائی لکھ دیں پلیز. جزاکم اللہ خیر. شیخ صاحب ماشاءاللہ بہت ہی زبردست آپ نے ہمیں سورہ اخلاص کی فضیلت کے بارے میں بتائی. اللہ رب العالمین آپ کی عمر میں آپ کے علم میں اضافہ کرے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. شیخ صاحب میرا یہ سوال تھا کہ جس طرح سے جیسے دیگر آپ نے حدیثیں پیش کی کہ سورہ اخلاص کے بارے میں دو حدیثیں جو آپ نے پیش کی کہ اگر تم اس حدیث اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر آپ سورہ اخلاص سے محبت کرو گے یا اسے محبت کرو گے تو جنت میں جانے کا سبب ان شاء اللہ تعالیٰ بنے گا. تو اگر کوئی شخص کوئی اور سورت سے محبت کرتا ہے اسی طرح سے جس طرح سے فار ایگزامپل سورہ رحمان سے کوئی محبت کرتا ہے جیسے کہ الحمدللہ مجھے کافی پسند ہے یہ سورت سورہ رحمان, تو کیا اگر کوئی شخص کو تلاوت کرتا ہے ہر رکعت میں تو کیا چند آیتی صحیح تو کیا اس کے لیے کیا وہ سیم حدیث اس کے لیے قابل عمل ہو سکتی ہے کیا قابل حجت ہو سکتی ہے کیا؟ جزاکم اللہ خیر.
السلام علیکم. بھائی ایک چیز ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کی کچھ آیات یا صورتوں کے بارے میں بطور خاص کوئی بات کہی ہے تو اس
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
عمر بھائی ان کو ٹیکس نظر نہیں آتا. دلہا بھائی آپ ایک بار ری لاگ ہو جائیں, آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی. دلہا بھائی آپ ایک بار روم سے باہر نکل کر دوبارہ روم میں آئیں. جزاکم اللہ خیر.
جی بھائی اب بتائیں آواز صاف آ رہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ابو نعمان بھائی یا عمر بھائی ذرا مائک پہ آ کے بتائیں کہ آواز صاف آ رہی ہے, کیونکہ ہمیں ادھر ٹیکسٹ نظر نہیں آتا. میں نے آپ کو بتایا پہلے کہ ٹیکسٹ میں کوئی پرابلم ہے, تو برائے مہربانی آپ مائک پہ آ کے بتائیں کہ آواز صاف آ رہی ہے. جزاکم اللہ خیر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی عبداللہ بھائی آپ ماشاءاللہ آواز ٹھیک ہے, آپ جو ہے نا جاری رکھیں سوالات. جزاکم اللہ اب آواز ٹھیک آ رہی ہے الحمدللہ.
جی جزاکم اللہ خیر. اب انشاءاللہ شیخ صاحب سوال کا جواب دیں گے پھر دوبارہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ اصل میں بھائی جو ہیں کوئی مائک پہ جمپ کر رہے تھے تو مجبورا مجھے سبھی کو ڈاٹ دینا پڑا, تو برائے مہربانی جس وقت شیخ صاحب سوال کا بہن مائک پہ جمپ نہ کرے. جزاکم اللہ خیر.
تو سوال یہ کیا گیا تھا کہ جیسا کہ سورہ اخلاص کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی محبت جنت میں لے جائے گی, یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص اس سورت کے ساتھ محبت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ محبت کرتا ہے, تو اس طرح سے اگر کوئی شخص قرآن مجید کی کسی اور سورت کے ساتھ محبت کرے یا قرآن مجید کی چند آیات یا خاص آیت کے ساتھ محبت کرے اور بطور خاص اس کی تلاوت کرے تو کیا اس کے لیے بھی یہی حکم ہے؟ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خاص حکم دیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص اس شخص کے بارے میں ارشاد فرمایا. اب کسی خاص صورت کے بارے میں کوئی خاص فضیلت وارد ہو تو وہ خاص ہی رہے گی, وہ عام نہیں ہو سکتی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اسی طرح سے کسی خاص شخص کے بارے میں جو بات کہی جاتی ہے وہ خاص ہی حکم ہوا کرتا ہے, وہ عام نہیں ہو سکتا. یہ تو خصوصیت کی بات ہوتی ہے, لیکن عمومی طور پر چونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ, تو اگر کوئی شخص تبارک و تعالیٰ کے کلام کے ساتھ محبت کرتا ہے اور اس کی تلاوت کرتا ہے قرات کرتا ہے اور بطور خاص کسی خاص صورت کے ساتھ اسے خاص دلی لگاؤ ہے, اس کا مطلب بات جو ہے بات شامل رہے گی کہ یقین محبت اللہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ محبت کرے گا. لیکن ہم جیسا کہ نبی علیہ وسلم نے سورہ اخلاص کے بارے میں بطور خاص بات بیان کی ہے, اس طرح سے اس کے بارے میں کوئی بات اپنی طرف سے بیان نہیں کر سکتے کیونکہ یہ بات اس کے بارے میں وارد ہے. تو لہذا یہ قاعدہ اپنی جگہ پہ قائم رہے گا, اور عمومی طور پر ایسے آدمی جو ہیں اس فضیلت میں جو باقی صورتوں کی اور قرآن مجید کے متعلق اللہ تبارک تعالیٰ کا کلام ہونے کی وجہ سے ہے, اس میں یہ بات شامل رہے گی. اللہ عالم بالصواب. اگلا سوال.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر شیخ. شیخ میرے پاس ایک پی ایم سوال ہے ایک بہن کا, وہ یہ پوچھ رہی ہے کہ پلیز آپ یہ بتا دیں کہ کتنا مفاد ہے کہ نبی کی حدیث کو یاد کیا جائے, حفظ کیا جائے, تو اس کے بارے میں آپ روشنی پلیز ڈالیں. جزاک اللہ خیر.
جی عمر بھائی, سوال کی آپ کی سمجھ نہیں آئی, برائے مہربانی آپ ایک دفعہ دوبارہ سوال کو دہرائیں. جزاک اللہ خیر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبداللہ بھائی اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو پلیز ٹیکسٹ میں لکھ دیں, تو پھر میں آپ ان شاء اللہ سوال کر دیتا ہوں. عبداللہ بھائی کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ میں مائک ٹھیک ہے, میں مائک چھوڑتا ہوں, آپ پلیز مائک پہ آ کے بتا دیں, پھر میں اپنا سوال کرتا ہوں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ میں بھائی آپ کی آواز صاف آ رہی ہے, آپ اپنا سوال پوچھیں.
جزاک اللہ خیر. شیخ ایک سوال ہے میرے پاس ایک بہن کی طرف سے, وہ یہ پوچھ رہی کہ کیا آپ حدیث کی فضیلت میں بتا سکتے ہیں کہ حدیث کو یاداشت یاد کرنا یا حفظ کرنا اس کی فضیلت میں آپ تھوڑی روشنی ڈالیں پلیز.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مشہور فرمان ہے جو سنن ترمذی میں اور دوسری کتب احادیث میں بھی ہے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے میری بات کو یاد رکھا, حدیث کو یاد کیا اور پھر اسے آگے اسی طرح سے بیان کیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو یاد کرنے کے سلسلے میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے اور خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث کی حفاظت کرتے ہیں اور ان کو یاد کرتے ہیں. تو اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مشہور حدیث کہ اس کی بنیاد پر یہ اربعین کی کتابیں لکھی گئیں, 40 احادیث جمع کی گئیں, یہ ضعیف حدیث ہے لیکن اس کے محدثین نے یہ بائن کے نام سے یعنی 40 احادیث جمع کی ہیں, مختلف کتابیں اس پہ بے شمار محدثین نے لکھی ہیں, اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات بیان کی گئی ہے کہ آپ نے فرمایا جس شخص نے میری 40 احادیث کو یاد کیا تو قیامت کے دن وہ شخص علماء اور فقہا کے ساتھ اٹھایا جائے گا, اس کے ساتھ اس کا معاملہ ہوگا, ان میں اس کا شمار ہوگا. لیکن یہ حدیث چونکہ ضعیف ہے لیکن علماء نے بہر صورت اس حدیث کی بنیاد پر کتابیں لکھی ہیں, رغبت رہی ہے اور کثیر تعداد میں لوگوں نے اس کو فضیلت کے اعتبار سے قبول کرتے ہوئے کتابیں لکھی ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جو پہلے میں سنا چکا ہوں یہ بالکل صحیح ہے, اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترغیب بھی دی ہے اور اس کی فضیلت بھی بیان کی ہے, اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر یہ اعلان فرمایا تھا کہ فل یبلغ الشاہد الغائب, کہ جو حاضر ہے وہ غائب تک بات پہنچا دے. تو اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترغیب دلائی ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ جو آدمی یہاں پر سننے والا ہو اور جس کو یہ بات سنائی جائے پہنچائی جائے وہ اس سے زیادہ یاد رکھنے والا ہو اور حفاظت کرنے والا ہو. تو اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترغیب دلائی ہے اور اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ بعض اوقات ایک آدمی یہاں بات سنتا ہے وہ اس قدر اس بات کو ویسے ہی منعن یاد نہیں رکھ سکتا جیسا کہ یہاں سے سن کر کے وہ آگے بیان کر دیتا, تو آگے والا شخص اس سے زیادہ اس بات کو اچھے طریقے سے یاد رکھنے والا ہوتا ہے اور بات کو آگے پہنچانے والا ہوتا ہے. تو ان احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو یاد کرنے کے بارے میں فضیلت بھی وارد ہے اور ترغیب بھی وارد ہے. واللہ اعلم بالصواب.
جی بھائی اگلا سوال, مائک پہ آئیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرن شیخ.
میرا سوال تھا عقیدے کے اوپر ہے. جس طرح سے ہمارے یہاں معاشرے میں زیادہ تر بدعقیدگی ہی رکھی جاتی ہے, ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا کل علم تھا, یعنی پورا مکمل غیب کا علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا. دلیل یہ دی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے بات کہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی ہی ہوتی ہے. وہ قرآن کی اس آیت پر دلیل دیتے ہیں, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, میرا نبی کوئی اپنی طرف سے بات نہیں کہتا بلکہ جو کہتا ہے وہ وہی ہی ہوتی ہے. تو اس پر یہ دلیل دی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا پورا علم تھا, کیونکہ ساری زندگی ان کو وہی اترتی رہی. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور میرا دوسرا سوال یہ کہ اگر وضو کرنے سے پہلے, مثال کے طور پر جمعے کی نماز میں جب غسل کرتے ہیں, اگر کوئی شخص غسل کر لے تو کیا اسے وضو کرنے کی ضرورت پیش آئے گی یا نہیں؟ یعنی وضو کرنا نماز کے لیے ضروری ہے یا نہیں, یا غسل ہی کافی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم غیب نہیں رکھتے تھے, جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات کہلوائی ہے کہ آپ یہ اعلان فرما دیں, قل انی لا اعلم الغیب, آپ فرما دیں کہ میں غیب نہیں جانتا. اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میں اپنے لیے تمام قسم کی بھلائیاں جمع کر لیتا. معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب نہیں جانتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اس کا بھی. اور جو قرآن مجید کی یہ آیت بطور دلیل انہوں نے پیش کی ہے, وما اللہ وحی یوحا, تو اس سے یہ بات قطعی طور پہ ثابت ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم واقعتا علم غیب نہیں جانتے تھے. کہ اگر آپ علم پر وحی کے نزول کا سلسلہ جاری رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی, جانتے جانتے تھے کہ کیا آپ پہ نازل ہوگا, کیا احکامات دیے گئے ہیں, سبری باتیں تو آپ جانتے تھے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ساتھ ساتھ ان باتوں کی رہنمائی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو یہی بات اس پہ دلالت کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ بھی دینی احکامات بیان کرتے ہیں وہ اپنی مرضی سے بیان نہیں کرتے. اس کا معنی مفہوم یہ ہے, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا, کہ آپ جو کچھ شریعت بیان کرتے ہیں, اس کے احکامات بیان کرتے ہیں, دین بتاتے ہیں, وہ اپنی طرف سے نہیں بتاتے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ نازل شدہ بتاتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ وحی کرتا ہے تو بتاتے ہیں, ورنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید جو بیان کرتا ہے کہ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر شہد کو حرام قرار دے لیا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات سے منع کیا اور روکا. کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس چیز کو اپنے اوپر کیوں حرام قرار دے رہے ہیں جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال قرار دی ہے؟ کہ آپ اپنی بیویوں کی رضا مندی چاہتے ہیں, حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بہت زیادہ بخشنے والا مہربان ہے. تو اس میں اس بات کی صراحت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم غیب نہیں جانتے تھے. اور آگے آیت آپ پڑھیں تو آپ کو اس بات کا پتہ چل جائے گا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری بیوی جس کو یہ بات کہی تھی کہ یہ بات نقل نہیں کرنی, اس تک یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باز پرس کی اور اس معاملے کی چھان پھٹک کی, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جب تجھے روکا گیا تھا کہ تو نے یہ بات آگے نقل نہیں کرنی, بیان نہیں کرنی, تو تو نے یہ بیان کیوں کر دی؟ تو اس نے فوری طور پر یہ بات کہی کہ من امبا کا حاضہ, کہ آپ کو اس بات کی خبر کس نے دی ہے؟ یعنی کیا اس نے بتایا جس کو یہ بات میں نے بتائی ہے, یا کوئی اور ذریعہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ ہم تو علم غیب جانتے ہیں, تجھے اس بات کا پتہ نہیں ہے. اگر علم غیب کی یہ بات ہوتی تو یہ زوجہ محترمہ اور ہماری ماں کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال نہ کرتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مکالمہ قرآن مجید میں ذکر کر کے بتا دیا کہ ازواج مطہرات اور صحابہ کرام کا بھی یہی عقیدہ تھا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی اس بات کا دعویٰ نہیں کیا, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جواب میں فرمایا نبعانی العالم الخبیر, کہ مجھے جاننے والے باخبر نے خبر دی ہے, اس نے بتایا ہے. آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں علم غیب جانتا ہوں. لہٰذا یہ بات ہی بالکل فضول سی ہے کہ اس نے قرآن مجید کی اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ جو اس کے خلاف ہے اس کا رد کر رہی ہے. اور دوسری بات جو آپ نے بیان کی ہے جمعے کے حوالے سے کہ جمعہ کے دن اگر غسل کر لیا جائے اور وضو نہ کیا جائے, اگر وضو کر کے غسل کیا گیا ہے تو اس کے ساتھ آپ نماز جمعہ اور کوئی بھی نماز ادا کر سکتے ہیں, لیکن اگر خالی غسل کیا گیا اور اس کے شروع میں جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کیا کرتے تھے ویسے وضو نہیں کیا, اور اس طریقے سے وضو کر کے غسل نہیں کیا گیا ہے اور وضو قائم بھی نہیں رہا ہے, تو آپ خالی غسل کی بنا پر نماز ادا نہیں کر سکتے, اس لیے کہ نماز کی قبولیت کے لیے وضو وہ شرط ہے اور لازم ہے اور فرض ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیر شیخ. شیخ میرا ایک دوسرا سوال یہ تھا کہ آج ایکچولی آپس میں کچھ اختلاف سا ہو چکا ہے. وہ ایسا ہے کہ کسی نے ایکچولی آپس میں جو ڈسکشن ہوتا رہتا ہے اس میں کسی نے یہ بات پیش کی کہ جب فجر میں جب امام الصلاۃ خیر من النوم کہتا ہے، سوری مؤذن الصلاۃ خیر من النوم کہتا ہے، کوئی بندہ گھر پہ دو رکعت سنت پڑھ کے مسجد میں داخل ہوتا ہے، مسجد جاتا ہے، تو اس کو تحت المسجد پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور دوسری صورت میں بھی اگر کوئی بندہ گھر پہ سنت نہیں ادا کرتا ہے دو رکعت سنت، وہ مسجد میں جا کے ادا کرتا ہے، تو اس کو دو رکعت تحت المسجد پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ صرف دو رکعت پڑھ لے گا سنت تو اس میں اس کو تحت المسجد کا بھی ثواب مل جائے گا اور دو رکعت سنت کا بھی جو ثواب مل جائے گا. اور دوسرا گروپ تو اس کا یہ کہنا ہے کہ وہ بندہ تحت المسجد بھی پڑھے اور دو رکعت سنت بھی پڑھے. تو قرآن حدیث کی روشنی میں بتائیں شیخ کی کس کی حجت صحیح ہے قرآن حدیث کی روشنی میں؟ جزاکم اللہ خیر.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کوئی شخص مسجد میں آئے تو وہ دو رکعت پڑھے بغیر نہ بیٹھے. یہ مطلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے اور عام حکم ہے. لیکن اگر کوئی شخص مسجد میں آتا ہے اور سیدھے آ کر کے وہ فردوں میں شامل ہو جاتا ہے یا فرد پڑھ کر کے وہ بیٹھ جاتا ہے تو اب تحیت المسجد کا سلسلہ ختم ہو گیا، اس لیے کہ اس نے فرد شروع کر دیے. اسی طرح سے اگر کسی شخص نے گھر میں سنن پڑھ لی ہیں اور پھر وہ مسجد میں آتا ہے اور وقت ابھی موجود ہے تو وہ دو رکعتیں پڑھے بغیر نہیں بیٹھ سکتا، خواہ وہ فجر کی نماز کے لیے یا کسی اور نماز کے لیے. اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث پہ باب یہ قائم کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر اذان اور اقامت کے درمیان میں دو رکعتیں ہیں. تو معلوم ہوا کہ جب بھی کوئی شخص مسجد میں آئے گا اور اذان اور اقامت سے پہلے تو وہ دو رکعتیں پڑھے بغیر نہیں بیٹھ سکتا. اگر وہ بیٹھنا چاہتا ہے تو یہ والی دو رکعتیں جسے تحیت المسجد کہتے ہیں یہ پڑھے گا اگر وہ پہلے سنتیں پڑھ چکا ہے. اگر اس نے سنتیں نہیں پڑھی ہیں تو ظاہر بات ہے کہ وہ دو رکعتیں پڑھنے جو تحیت المسجد یہ نوافل ہیں وہ بھی نوافل ہیں، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ وہ سنن راتبہ شمار ہوتی ہیں اور یہ نوافل ہیں مطلق طور پر. تو اب وہ شخص اس افضل عمل کو کرے گا کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنتیں ہمیشہ پڑھی ہیں فجر کی، تو وہ دو سنتیں جب پڑھ لے گا تو دو سنتیں پڑھنے کے بعد اب وہ بیٹھ سکتا ہے. اب تحیت المسجد الگ اس کو پڑھنے کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ اس دونوں چیزوں کا اجر و ثواب حاصل نہیں کر پائے گا، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس سلسلے میں کوئی بھی حدیث یا کوئی بات وارد نہیں ہے. البتہ یہ بات کہ وہ شخص دو رکعتیں پڑھ کر کے بیٹھے چونکہ اس نے دو رکعتیں یہ سنتیں پڑھ لی ہیں، مقصود یہ تھا کہ کوئی شخص آنے والا بغیر نماز پڑھے نہ بیٹھے، تو وہ نماز فرضی پڑھ لے یا نفلی پڑھ لے یا سنن پڑھ لے تو وہ پڑھ کر کے بیٹھ سکتا ہے. اگر کوئی شخص سنت اور نوافل پڑھ چکا ہے اور اس کے بعد وہ مسجد سے چلا گیا پھر مسجد میں آ کے داخل ہونا چاہتا ہے تو وہ بیٹھنے سے پہلے دو رکعتیں پڑھے گا. مقصود یہ ہے کہ ہر شخص آنے والا وہ مسجد میں آئے تو نماز پڑھے، اللہ کی عبادت کرے، پھر وہ بیٹھے اور ذکر اذکار میں مشغول رہے. اللہ عالم.
جزاکم اللہ خیر شیخ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا بھائی کی طرف سے ایک سوال آیا ہے، اس کے والد جو ہیں دیوبندی ہیں، دیوبندی جماعت سے ان کا تعلق ہے، اور اس کے جو بیٹے ہیں وہ الحمدللہ سلفی یعنی اہل حدیث کے قائل ہیں. اس کے والد جو ہیں وہ اپنے بیٹے کو ایک انگوٹھی دینا چاہتے ہیں، غالباً وہ پتھر کی کوئی جو ان کے عقیدوں میں ہے کہ اس سے بلائیں ٹل جاتی ہیں اور خوش وہ زیادہ ہمیشہ خوش رہے گا اور اس کو مصیبتیں نہیں آئیں گی. تو بیٹے نے یہ سوال کیا ہے کہ کیا میں وہ انگوٹھی جو ہے سنت کے طور پر پہن سکتا ہوں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ وہ انگوٹھی پہنا کرتے، تو کیا اس کو سنت کے طور پر میں پہن سکتا ہوں؟ یعنی میرا وہ عقیدہ نہ ہو جو میرے والد کا ہے، بس میں سنت کے طور پر یہ نہیں عقیدہ رکھوں گا کہ انگوٹھی پہننے سے کوئی بلائیں ٹل جائیں گی یا مصیبتیں دور ہو جائیں گی، بس سنت کے طور پر. اور یہ بھی تھوڑا وضاحت فرما دیں کہ اگر انگوٹھی پہنی جائے تو کون سی انگلی پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنتے تھے، اور چاندی کا ہوتا تھا، اور اگر چاندی کا ہے تو کتنا وزن کا، یعنی کیا کس طرح سے، کیونکہ آج کل کے جو لڑکے ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ چاندی کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنا
کرتے تھے اور چاندی کا اتنا یعنی اتنے قیمتی چاندی کے ہوتے ہیں کہ وہ اتنا چمکدار ہوتا ہے ایسے جیسے کوئی گولڈ ہو سونے کا ہو ایسا لگتا ہے. تو صحیح طریقے سے دلائل کی روشنی میں اس کے وضاحت فرمائیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
بھائی ذرا ایک منٹ انتظار کریں, شیخ صاحب سوال کا جواب دے لیں پھر آپ سوال پوچھیں. جزاک اللہ خیر.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چاندی کی انگوٹھی پہننا ثابت ہے اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی مہر بنی ہوئی تھی, محمد رسول اللہ یہ منقش تھا. تو اب اگر کوئی شخص انگوٹھی پہننا چاہے تو اس کے لیے چاندی کی انگوٹھی پہننے کا جواز تو موجود ہے, لیکن اگر وہ اس نظریے سے انگوٹھی پہنتا ہے کہ اس میں جو نگینہ ہے یا پتھر وغیرہ ہے وہ کسی نفع و نقصان کا مالک ہے, یا اس سے کسی سیارے کی یا ستارے کی گردش درست ہو جائے گی, یا وہ اپنی زندگی کے ساتھ یا اچھائی اور برائی کے ساتھ موافقت کے اعتبار اور نظریے سے جیسا کہ لوگ اس کو بیان کرتے ہیں, کوئی نگینہ پہنتا ہے کہ یہ زمرد پہنا جائے تو اس کا یہ فائدہ ہوگا اور روزہ پہنا جائے تو یہ فائدہ ہوگا, نیلم پہنا جائے گا, اسی طرح سے مختلف قسم کے پتھر, تو یہ نظریہ قائم کر کے اگر کوئی شخص پتھر پہنتا ہے تو یقین یہ شرک ہے. اس لیے کہ کوئی بھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ نفع نقصان دینے والی نہیں ہے, اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عقیدہ اور نظریہ کی خوب خوب وضاحت فرما دی. جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے کہ جب وہ حج کے لیے تشریف لے گئے تو انہوں نے حجر اسود کو مخاطب کرتے ہوئے کہا, انی اعلم انک حجر, کہ میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے, لا تنفع ولا تضر, نہ تو نفع دے سکتا ہے اور نہ نقصان دے سکتا ہے. اور فرمایا کہ لولا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلک ما قبلتک ابدا, کہ اگر میں نے تیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتے کبھی تجھے بوسہ نہ دیتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنا پر انہوں نے اس کو بوسہ دیا اور اس بات کی حجر اسود کسی کو نفع نقصان دینے والا نہیں ہے. تو آج جو لوگ کسی پتھر کی کر کے اسے اس نظریہ اور عقیدہ کے اعتبار سے استعمال کرتے ہیں تو گویا یہ واضح طور پر شرک ہے اور کفر ہے, اور یہ شرک اکبر میں شامل ہو جائے گا. اس اعتبار سے اس شخص کو اس سے بچنا چاہیے. رہا یہ معاملہ کہ اس کے والد صاحب اس کو یہ انگوٹھی بطور ہدیہ دے رہے ہیں یا پہنانا چاہ رہے ہیں, اگر ان کے والد صاحب کا مقصد یہ ہے کہ اس انگوٹھی سے اس کو یہ فائدہ ہوگا یا اس کا سیارہ صحیح گردش میں آ جائے گا یا اس کو یہ فائدہ پہنچے گا, یہ پہن لے گا, اگر یہ اس بنا پہ اس کو ہدیے کو قبول کر لیتا ہے تو یہ خلاف شرع ہے. ایسا ہدیہ قبول نہیں کیا جا سکتا, بلکہ اس ہدیے کو رد کرنا ہوگا اور وضاحت کرنا ہوگی کہ یہ ہدیے میں قبول نہیں کر سکتا, کیونکہ یہ حرام کے زمرے میں آئے گا اور عقیدہ اس سے باطل ہوگا. تو وہ اپنے کو پروان چڑھا آنے کے لیے, اس کی ترویج اور تبلیغ کے لیے اور ایک گفٹ اس کو ایسی انگوٹھی کو رد کرے گا, خواہ اس کا اپنا عقیدہ نظریہ درست ہی کیوں نہ ہو, کیونکہ دیکھنا یہ ہے کہ دینے والے کا عقیدہ نظریہ کیا ہے. اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھا جائے گا, اور شریعت جو ہے ان چیزوں میں بہت زیادہ سختی کرتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ حدیث سنن ابی داؤد میں ہے کہ جب ایک شخص نے آ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اس بات کی اجازت چاہی کہ فلاں مقام پر میں جا کر کے جانور ذبح کرنا چاہتا ہوں, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اس بوا کے مقام پر کیا کبھی میلہ ہوا, مشرکین یا کفار یا غیر مسلموں نے کبھی میلہ کیا, کوئی تہوار منایا, یا اس جگہ کو بابرکت سمجھا, یا وہاں پہ کوئی انہوں نے تہوار منایا, یا انہوں نے کوئی چڑھاوا چڑھایا, کوئی ایسا کام کیا, یا اس جگہ کو بابرکت سمجھا جاتا تھا. یہ ساری تسلی اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اللہ کے لیے جانا ذبح کرنے کی اجازت دی. تو معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص ایسا کام کا کفر کی آمیزش ہوتی ہے یا شک اور شبہ پڑتا ہے یا اس کے ساتھ مشابہت لازم کام کرنے سے روک دیا ہے, بعض کہ وہاں پہ شرک ہوتا ہے, کفر ہوتا ہے, میلے لگن نہیں کی جا سکتی, اگر کوئی شخص ایسی قبر کی جا کر کے دعا مانگتا ہے تو یہ شخص شریعت کا مخالف ہے, اس لیے کہ وہاں پہ شرک ہو رہا ہے اور دیکھنے والے لوگ تو نہیں جانتے کہ یہ اس کے لیے دعا کر رہا ہے یا اپنے لیے, اس سے کچھ سارے لوگ تو یہ سمجھیں گے کہ دیکھو یار یہ آدمی صحیح کے ساتھ مشابہت لازم آئے گی، اس اعتبار سے ایسی قبور پر جا کر کے ان کے لیے دعا بھی نہیں کی جا سکتی، ان قبروں کی زیارت بھی نہیں کی جا سکتی، ان قبروں پہ گایا بھی نہیں جا سکتا، لہذا ایسا ہدیہ قبول نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بات جو ہے اس کے اپنے سوچ اور فکر کی بات نہیں، بلکہ جو ہدیہ دے رہا ہے اس کے عقیدہ نظریے کا اور سوچ اور فکر کا اعتبار کر کے اس پہ حکم لگایا جائے گا۔ اور انگوٹھی جو ہے وہ دائیں ہاتھ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنتے تھے اور بائیں ہاتھ میں بھی پہننا ثابت ہے، جیسا کہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ انگلیاں کون سی میں پہنتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درمیانی بڑی انگلی اور صبابہ والی انگلی، ان دونوں میں انگوٹھی پہننے سے منع کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھنگلیا کے ساتھ والی انگلی جو ہوتی تھی، بڑی انگلی اور چھنگلیا کے درمیان میں ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ ضرورت کے مطابق وہ پہنی جا سکتی ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ قیمتی اور چمکدار ہونے کی وجہ سے، اب اگر کوئی شخص اس پر جو ہے کوئی سونے کا پانی نہیں چڑھاتا، ویسے اگر وہ چمکتی ہے تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جزاکم اللہ شیخ، دوسرے روم میں میں نے سوال کیا تھا تو انہوں نے اس کو سیاسی اسلام مخالف بیانات قرآن کی آیات کا انکار کرنا شروع کر دے تو ایک عام مسلمان اور خاص کر علماء کا کیا فریضہ بنتا ہے؟ جزاکم اللہ خیرا، اس کا جواب دیجیے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ بدری بھائی آپ کی آواز جب رک رہی تھی، اب برائے مہربانی مائک پہ آ کے اپنا سوال دوبارہ پوچھیں، جزاک اللہ۔
جی بھائی، میرا خیال ہے عمر بھائی نے سوال سن لیا ہوگا، اب اگر میری آواز صحیح ہے تو سنیے کہ جب آپ کا حکمران غیر اسلامی بیانات دینا شروع کر دے، پردے کے احکام کو دکیا نوسی کہے اور یہ کہے کہ اگر قرآن کی سزائیں لگا دوں تو کیا ساری قوم کو ٹنڈا کر دوں، یا یہ کہے کہ میں 1400 سال پہلے والا اسلام نہیں بلکہ وہ اسلام لے کے آنا چاہتا ہوں جس کا خواب قائد اعظم نے دیکھا تھا، تو عام آدمی اس مسئلے میں کیا کرے؟ کیا ذمہ داری عام مسلمان کے اوپر عائد ہوتی ہے اور کیا ذمہ داری علماء کرام پر عائد ہوتی ہے؟ جزاکم اللہ خیر۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائی، اگر کوئی حکمران ہو یا عامی آدمی ہو، وہ شاعر اسلام کا مذاق اڑائے یا اس کا انکار کرے تو وہ بالاتفاق کافر ہے، مرتد ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، خواہ وہ قرآن مجید کی کسی آیت کا استہزاء کرے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی حدیث کا استہزاء کرے۔ بلکہ حنفی حضرات نے تو در مختار میں یہاں تک لکھ لیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی حدیث اور کسی سنت کا استخفاف کرتا ہے تو وہ شخص بھی کافر ہے۔ معلوم ہوا کہ استخفاف سے تو یہ بڑا جرم ہے، اس کا استہزاء کرنا، مذاق اڑانا یا اس کا کھلم کھلا انکار کرنا، اور یہ بیانات دینا کہ کیا میں ساری قوم کو ٹنڈا کر دوں۔ اصل میں قوم کے اندر وہ غیرت کا مادہ موجود نہیں ہے۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ صدر صاحب نے جب یہ بات کہی کہ کیا میں ساری قوم کو ٹنڈا کر دوں تو ان کے نزدیک ساری قوم ہی چور ہے، تو ساری قوم کو چور سمجھتے ہیں، بذاتے خود وہ سادھو ہیں، اور جو انہوں نے آنے کا طریقہ اپنایا ہے وہ بذاتے خود کیسے آئے، وہ سر رائے والے نے لکھا تھا کہ یہ بائی ایئر آئے ہیں، غیر قانونی طور پر آ کر کے انہوں نے شب خون مانا ہے اور انہوں نے اس پہ قبضہ کیا ہے۔ جو قانون اور دستور ہے اس کی بات ہو رہی، ملک شرعی طور پہ جو ہے ان لوگوں کی کیا حالت ہے، یہ لوگ اس قسم کے بیانات نہ بھی دیں تب بھی شرعی اعتبار سے یہ لوگ اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتے، اس لیے کہ یہ لوگ نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ یہ شاعر اسلام کی پابندی کرتے ہیں، اور نہ ہی ان لوگوں کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہوتا ہے، اور یہ بات کنفرم ہے مشرف صاحب کے بارے میں کہ یہ تارک صلات ہیں، یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ تو تارک صلات کے بارے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بالاتفاق یہ فتویٰ ہے کہ جو شخص ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے فہو کافر مرتد، وہ کافر مرتد ہے۔ تو اب ایک شخص تارک نماز ہے پہلے سے ہی، اور جب وہ حکمران بنا اور اس نے کرسی صدارت کو سنبھالا ہے، اور اس کے بعد اس شخص نے شاعر اسلام کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، یہ تو اس سے بھی بڑی بات ہوگی۔ ایک شخص عملی کفر کر رہا تھا اور پھر اس کے بعد اس نے بانگے دہل علل اعلان یہ کفر کرنا شروع کر دیا، اور وہ کبھی پردے کا مذاق اڑاتا ہے، کبھی داڑھی کا مذاق اڑاتا ہے، کبھی کسی چیز کا، کبھی شاعر اسلام کا، تو یہ سارے حدود اللہ کا اس قسم کا مذاق اڑانے والے ہیں، چیزوں کا انکار کرنے والے، یہ سب کے نزدیک خواہ وہ شیعہ ہوں، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، یا کسی بھی مکتبہ فکر کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہوں، تمام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. رہا یہ دوسرا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. جیسا کہ آپ نے عبداللہ بھائی سے سن لیا ہے کہ آج کا ہمارا موضوع ہے تفسیر سورہ اخلاص، تو سب سے پہلے اس سلسلے میں یہ مختصر ترین صورت ہونے کے باوجود بہت زیادہ فضیلت والی ہے. امام دارقطنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی صورتوں کے فضائل میں سب سے زیادہ صحیح ترین احادیث جس کی فضیلت میں وارد ہیں وہ سورہ اخلاص ہے. یہ بات اس لیے کہی گئی کہ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو روایات لوگوں نے وضع کی ہیں، جھوٹی روایات بنائی ہیں مجید کے فضائل اور مناقب میں بنائی ہے، کیونکہ صوفیہ کی ایک مستقل جماعت تھی جو قرآن مجید کی صورتوں کے فضائل میں روایات وضع کیا کرتی تھی اور لوگوں میں بیان کیا کرتی تھی، اور مقصد ان کا یہ تھا کہ لوگ قرآن مجید کی طرف مائل ہو جائیں. اس لیے انہوں نے ہر ہر صورت پر سوال کیا کہ کیا تم اس بات کی ہمت اور طاقت رکھتے ہو کہ ہر رات سونے سے پہلے ایک تہائی قرآن مجید یعنی 10 پارے پڑھ کر کے سو جاؤ؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا کہ کوئی شخص اس بات کی ہمت اور طاقت نہیں رکھتا کہ روزانہ وہ ایک تہائی قرآن مجید کا مطالعہ کرے، اس کی قراءت کرے، تلاوت کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم سے یہی سوال کیا اور پوچھا، تو انہوں نے عاجزی کا اظہار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے. ان اللہ جزا القرآن بثلاثۃ اجزاء، تو 3 حصوں میں قرآن مجید کو تقسیم کیا گیا اور فرمایا کہ قرآن مجید کا ایک تہائی، تیسرا حصہ یہ سورہ اخلاص ہے. اور اس سورت کو رحمان کی صفت بھی قرار دیا گیا، جیسا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیحین کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سریہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو روانہ کیا اور ان کا ایک امیر مقرر کیا. امیر لشکر نماز پڑھاتے، جماعت کرواتے، تو جب بھی نماز میں با آواز بلند قرات کرتے تو سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی اور سورت ملا کر کے اس کی تلاوت کرتے، اس کے آخر میں وہ سورہ اخلاص ضرور پڑھتے. مقتدی حضرات نے اور جو ان کے ساتھی تھے وہ یہ اعتراض اٹھایا کہ آپ ہر رکعت میں اس سورت کو لازمی پڑھتے ہیں، اس کی قرات کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں اس سورت کی قرات کو نہیں چھوڑ سکتا. جب یہ لوگ واپس مدینہ تشریف لائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ واقعہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص سے سوال کرو، پوچھو کہ یہ ہر رکعت میں اس سورت کی قرات کیوں کرتا ہے. جب اس سے سوال کیا گیا تو اس نے کہا لأنها صفات الرحمن، اس لیے کہ یہ رحمان کی صفت ہے اور مجھے اس کے ساتھ محبت ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان اللہ یحبہ، کہ اللہ تبارک و تعالی اس سے محبت کرتا ہے. کس بنا پہ؟ کہ وہ اس صورت کے ساتھ محبت کرتا ہے، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اسے محبوب جانتا ہے. اور انس رضی اللہ تعالی عنہ سے امام بخاری رحمہ اللہ نے معلق روایت بیان کی ہے، ترمذی میں بھی روایت موجود ہے، لیکن یہ روایت سند کے اعتبار سے صحیح نہیں، لیکن امام احمد بن حنبل نے فضالہ بن مبارک کے حوالے سے جو روایت بیان کی ہے اور اس میں سماع کی تصریح موجود ہے، وہ روایت سند کے اعتبار سے صحیح ہے. اس میں اس بات کی وضاحت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر کے اس بات کی خبر دی گئی کہ اہل قباء کا امام جب جماعت کرواتا ہے انصاری، تو وہ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھتا ہے، اس کے بعد کسی اور سورت کی تلاوت کرتا ہے، قرات کرتا ہے. مقتدی حضرات، نمازی حضرات معترض ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ اس سورت کی ہر رکعت میں یوں تلاوت نہ کیا کریں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے معلوم کرو کہ یہ ایسا کیوں کر رہا ہے. جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ مجھے اس سورت کا پڑھنا بہت زیادہ پسند ہے، محبوب ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے اس بات کی خبر دے دو کہ حب کا ایاہ، کہ تیرا اس سورت کے ساتھ محبت کرنا، ادخلک الجنہ، کہ تجھے جنت میں داخل کر دے گا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات پر جنت کی بشارت سنائی. تو معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی یہ چھوٹی سی سورت ہونے کے باوجود اپنے اندر اس قدر فضائل پنہا کیے ہوئے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ قرآن مجید کی ایک مختصر سی سورت ہونے کے باوجود اس قدر فضیلت والی کیوں ہے کہ ایک طرف قرآن مجید کا ایک تہائی حصہ یعنی 1/3 اس کی تلاوت کی جائے اور دوسری طرف اس سورت کی تلاوت کر لی جائے، تو دونوں کا اجر و ثواب برابر ہے. اصل میں جب آپ گرامر کے اعتبار سے یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں گے اور علمی اعتبار سے، تو یہ بات بہت ہی آسان ہو جائے گی. پہلی بات یہ ہے کہ کلام کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک کلام ہوتی ہے انشاء اور دوسری ہوتی ہے خبر. جملہ کی بھی دو قسمیں ہیں، انشائیہ اور خبریہ. انشائیہ میں طلب پائی جاتی ہے کہ اس میں خبر نہیں ہوتی، اور خبریہ میں خبر دی جاتی ہے. تو خبر دینے والا آدمی اگر سچا ہوگا تو اس کی بات کو سچا جانا جائے گا، اگر جھوٹا ہوگا تو اس کی بات کو جھوٹا سمجھ کر رد کر دیا جائے گا. انشاء میں سچ یا جھوٹ کا معاملہ نہیں ہوتا، جو طلب کی گئی ہے اس کے مطابق فیصلہ کیا جاتا ہے. جیسا کہ آپ نے کسی آدمی سے پانی طلب کیا کہ مجھے پانی پلائیں، اب آپ پانی طلب کرنے والے شخص کو نہ سچا کہہ سکتے، نہ جھوٹا کہہ سکتے، نہ اس کی خبر کی تصدیق کر سکتے، نہ تکذیب کر سکتے، کیونکہ اس نے پانی مانگا ہے. اب جس سے پانی مانگا گیا ہے اس پر موقوف ہے کہ وہ اسے پانی دیتا ہے یا نہیں، اس کی بات مانتا ہے یا نہیں. لیکن اگر وہ اس بات کی خبر دے کہ زید کھڑا ہے، تب اگر وہ سچا آدمی ہے تو اس کے لیے بات تسلیم کرنا ہوگی کہ زید کھڑا ہے. اگر وہ جھوٹا آدمی ہے تو اس کی وہ تکلیف کرے گا کہ زید کھڑا نہیں ہے، تو جھوٹ بولتا ہے. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا تو اس میں یا تو انشاء ہے یا خبر ہے. تو انشاء کے معاملہ میں وہ بات تو نہیں پائی جا سکتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات دیے، اوامر و نواہی ہیں، کہا ہے کہ یہ کام کرو، یہ کام نہ کرو. اب یہ کام کرو اور یہ کام نہ کرو تو اس کو تو ماننا ہے، جو مانے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطیع و فرما بردار ہوگا اس کلام میں. اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبر دی ہے، دونوں کلاموں میں فرق ہے. جب دونوں ہی کلام میں فرق ہے تو معلوم ہوا کہ خبر میں فضیلت پائی جاتی ہے،
اس کا رتبہ مرتبہ و مقام انشاء سے زیادہ ہے. اب خبر کے اعتبار سے سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں خبر دی ہے کفار کے بارے میں، مشرکین کے بارے میں، فرعون کے بارے میں، حامان کے بارے میں، نمرود کے بارے میں، قارون کے بارے میں. اب ان لوگوں کے بارے میں جو خبر دی گئی ہے اور اس کے بالمقابل نیک متقی پرہیزگار انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے ماننے والے ایماندار لوگوں کے بارے میں خبر دی گئی، تو یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ اچھے لوگوں کا تذکرہ اور برے لوگوں کا تذکرہ دونوں برابر نہیں ہے. کہ جب اچھے لوگوں کا ذکر ہوتا ہے تو وہ مجلس، وہ گفتگو برے لوگوں کے تذکرہ سے زیادہ بہتر ہے، فضیلت والی ہے. تو جب اچھے لوگوں کا تذکرہ برے لوگوں سے بہتر ہے تو معلوم ہوا کہ ان کے مقابلے میں جب فرشتوں کا ذکر ہوگا تو وہ اور زیادہ بہتر ہے، اور فرشتوں کے مقابلے میں جب انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کا ذکر ہوگا تو وہ اور زیادہ بہتر ہے، اور جب مخلوق کے بالمقابل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں خبر دی جائے گی تو وہ سب سے اعلی افضل ہوگی. تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی اپنی ذات کے بارے میں خبر دی ہے وہ مقام سب سے اعلی افضل ہے، کیونکہ وہ توحید ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی صفات، اپنے کلام، اپنی ذات کے بارے میں خبر دے رہا ہے، تو جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کے بارے میں خبر دے رہا ہے وہ قرآن مجید کا حصہ باقی تمام قرآن مجید کے حصہ سے اعلی افضل ہے. اب جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات اور صفات کو جمع کر دے اور اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ خبر دے تو معلوم ہوا کہ وہ حصہ سب سے اعلی افضل ہے. اب اس قرآن مجید کی مختصر سی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کی تینوں اقسام کو بیان کر دی، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید الاسماء والصفات. جب توحید کی تینوں اقسام بیان کر دی گئیں اس مختصر سی صورت میں تو معلوم ہوا کہ یہ قرآن مجید کا حصہ باقی تمام قرآن مجید کے حصے پر اس لیے فضیلت رکھتا ہے، یا ایک تہائی کے برابر اس صورت کی فضیلت اس لیے ہے کہ اس میں توحید کی تینوں اقسام بیان ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات اور صفات کے بارے میں خبر دی ہے. تو معلوم ہوا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں خبر دی جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی اقسام بیان ہو جائیں اور اس کی توحید کا ذکر ہو تو یہ سب سے اعلیٰ افضل بیان ہے. اس لیے مختصر صورت ہونے کے باوجود قرآن مجید کے ایک تہائی کے برابر اس کا اجر و ثواب ہے، یہ سبب ہے کہ اس کی یہ فضیلت ہے. تو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں خبر دی ہے کہ یہ ایک تہائی قرآن مجید کے برابر ہے تو اس کا سبب یہ چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں توحید کی تمام اقسام کو بیان کر دیا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ایک شخص کو سنا کہ وہ نماز میں اس سورت کے ساتھ کچھ کلمات ملا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے، اس نے کہا اللہم انی اشہد، اللہم انی اسألک بانی اشہد اللہ الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے ایسے کلمات کہے ہیں، ایسی دعا کہی ہے، اس نے اسم اعظم کہا ہے کہ یہ کہہ کر کے جو کچھ مانگا جائے وہ عطا کر دیا جاتا ہے، جو کچھ طلب کیا جائے وہ حاصل ہو جاتا ہے. اور ایک شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا کہ وہ یہ دعا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت کا سوال کر رہا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا واجبت، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا واجب ہو گئی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس نے اسم اعظم کہہ کر کے پڑھ کر کے جنت کا سوال کیا ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. ایک اور روایت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو سنا کہ وہ یہ کلمات کہہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت اور بخشش کا سوال کر رہا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین مرتبہ کہا قد غفر لہ، قد غفر لہ، قد غفر لہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بخش دیا، اس کو بخش دیا، اس کو بخش دیا. تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس بنا پہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے اسم اعظم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ سوال کیا. تو اگر کوئی شخص یہ دعا کر کے، اسم اعظم پڑھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز طلب کرتا ہے، کوئی سوال کرتا ہے، تو اس کی دعا
رد نہیں جاتی. جو کچھ اللہ تبارک تعالیٰ سے مانگتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اسے عطا کر دیتا ہے, جو کچھ وہ طلب کرتا ہے وہ اسے حاصل ہو جاتا ہے. ایک بار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاس آ کر کے ایک صحابی نے یہ بات ذکر کی, اس نے کہا کہ ایک آدمی اس کو میں نے دیکھا کہ وہ اس سورت کی بہت قرات کرتا ہے, یہ سورت بہت پڑھتا ہے. تو حدیث کے الفاظ ہیں کانہ تقالوہ, کہ اس نے اس کو ناکافی سمجھا, اس نے سمجھا کہ شاید یہ چھوٹی سی سورت ہے, قلیل عمل سمجھا, معمولی عمل سمجھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے اس بات کا علم نہیں, اس نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمان کی صفت بیان کی ہے اور یہ عمل اسے جنت میں لے جائے گا, یہ اس کے ذریعے سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب قرار پائے گا. معلوم ہوا کہ یہ مختصر صورت ہونے کے باوجود اپنے اندر توحید کی تینوں اقسام سموئے ہوئے ہیں. وہ تینوں اقسام کیا ہیں؟ توحید ربوبیت, توحید ربوبیت اللہ تبارک و تعالیٰ کو اکیلے کو خالق مالک رازق جاننا اور اس پوری کائنات کے نظام کو چلانے والا تدبیر امور کرنے والا, یہ توحید ربوبیت ہے. اور توحید الوہیت کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے فقط صرف اکیلے کے لیے عبادت کرنا, نظر اور نیاز دینا, چڑھاوا چڑھانا, اس کے سامنے رکوع اور سجدہ کرنا, اس کے سامنے عاجزی اور انکساری کرنا کہ اس کا حقدار صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے, اس کے سوا کوئی دوسرا نہیں. توحید الاسماء والصفات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات ویسے ہی ہیں جیسے اس نے خود بیان کی ہیں, اس کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اور اس جیسا کسی کو قرار نہ دینا, اس کی صفات کو جیسے اس نے بیان کی ہے ویسے ہی ماننا, نہ اس کی کوئی مثال بیان کرنا, نہ اس کی کوئی تشبیہ بیان کرنا, نہ اس کی تعطیل کرنا, نہ اس کا انکار کرنا. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفات بیان کی ہیں اسی طرح سے اس کی صفات کو ماننا. اللہ تبارک و تعالیٰ خبر دے رہا ہے کہ اس کا ہاتھ ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ ہے, اس کا ہاتھ کیسے ہے, اس کی کیسے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے دونوں ہاتھ دونوں, جیسا کہ صفات کو ماننا. جتنا بھی دنیا میں آج اختلاف پیدا ہوا, جتنے بھی فرق اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا انکار کیا یا اس میں تعویلات کی یا اس کی تشبیہات بیان کی یا اس کی مثالیں بیان کی, ایک اس اعتبار سے اختلاف پیدا ہوا. دوسرا سبب یہ ہوا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا انکار کیا. یہ بنیادی دو سبب ہیں جس کی وجہ سے یہ تمام فرق مار کے وجود میں آئے, تیسرا کوئی سبب نہیں ہے. اور ان لوگوں کو بھی اس لیے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرنے کی ضرورت پیش آئی, وہ اپنی من مرضی سے قرآن مجید کا معنی مفہوم بیان نہیں کر سکتے. احادیث کو تسلیم کرتے ہوئے مانتے ہوئے تعالیٰ انہوں نے کچھ لوگوں کو ایک علاقے کی طرف روانہ کیا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ دیکھو تم جن لوگوں کے پاس جا رہے ہو وہ تمہارے ساتھ قرآن مجید کے ساتھ مناظرہ کریں گے, جھگڑا کریں گے, مناقشہ کریں گے, مجادلہ کریں گے, ان کا مقابلہ کرو گے اور قرآن مجید کا معنی و مفہوم متعین کرو گے, تو لا محالہ وہ تمہاری باتوں کا جواب نہیں دے پائے. بھی فرق بات کا مقصد کیا ہے؟ قرآن مجید کا معنی و مفہوم اپنی من مرضی سے کرنا چاہتے, اور جب بھی ان کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح احادیث اور سنت کو پیش کیا جاتا ہے اس وقت وہ لاجواب ہو جاتے ہیں اور راہ فرار اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں, یا دوسری یہ صورت پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان احادیث کو مشکوک بنا دیا جائے اور لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ احادیث قابل عمل نہیں ہے, قابل سماع نہیں ہے اور قابل حجت نہیں ہے, قابل استدلال نہیں ہے. یہ دو چیزیں ہی باعث نزاع بنی اور اسی سے مختلف فرقے پیدا ہوئے, جب لوگوں نے تعویلات کی یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا انکار کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا انکار کیا گیا. ورنہ اس کے علاوہ اگر یہ دو چیزیں تسلیم کر لی جائیں جیسا کہ سلف صالحین نے تسلیم کی, جس طریقے سے اہل سنت کا اہل حدیث کا عقیدہ ہے اس طریقے سے مان لی جائیں, تو دنیا میں تمام اختلافات خود بخود ختم ہو سکتے ہیں. تو آج کے درس میں میں انہی باتوں پہ دفاع کرتا ہوں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ درس میں ہم اس سورت کی تفسیر کو بیان کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفات کس طریقے سے بیان کی ہیں اور اپنی توحید کو کیسے بیان کیا ہے کہ قل ہو اللہ احد, کہ آپ فرما دیں کہ وہ اللہ ایک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے شروع میں جو اپنی صفت بیان کی ہے احد بیان کی ہے, واحد بیان نہیں کی, احد اور واحد, اور اس میں کیا جامعیت پائی گئی اور کیا فصاحت و بلاغت ہے، اور کیوں عہد کا لفظ استعمال کیا گیا، اور اس پر مزید گفتگو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ ہفتے کریں گے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ساتھیوں کے سوالات ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ابو بھائی آپ مائک پہ آ جائیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز اگر آ رہی ہے تو کوئی ایڈمن بھائی یا کوئی بھائی لکھ دیں پلیز. جزاکم اللہ خیر. شیخ صاحب ماشاءاللہ بہت ہی زبردست آپ نے ہمیں سورۃ اخلاص کی فضیلت کے بارے میں بتائی. اللہ رب العالمین آپ کے عمر میں آپ کے علم میں اضافہ کرے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. شیخ صاحب میرا یہ سوال تھا کہ جس طرح سے جیسے دیگر آپ نے حدیثیں پیش کی کہ سورۃ اخلاص کے بارے میں دو حدیثیں جو آپ نے پیش کی کہ اگر تم اس حدیث اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر آپ سورۃ اخلاص سے محبت کرو گے یا اسے محبت کرو گے تو جنت میں جانے کا سبب ان شاء اللہ تعالیٰ بنے گا. تو اگر کوئی شخص کوئی اور سورت سے محبت کرتا اسی طرح سے جس طرح سے فار ایگزامپل سورہ رحمان سے کوئی محبت کرتا ہے جیسے کہ الحمدللہ مجھے کافی پسند ہے یہ سورت سورہ رحمان، تو کیا اگر کوئی شخص کو تلاوت کرتا ہے ہر رکعت میں تو کیا چند آیتی صحیح تو کیا اس کے لیے کیا وہ سیم حدیث اس کے لیے قابل عمل ہو سکتی ہے، کیا قابل حجت ہو سکتی ہے کیا؟ جزاکم اللہ خیر.
السلام علیکم. بھائی ایک چیز ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کی کچھ آیات یا صورتوں کے بارے میں بطور خاص کوئی بات کہی ہے تو اس
عمر بھائی ان کو ٹیکسٹ نظر نہیں آتا. دلہا بھائی آپ ایک بار ری لاگ ہو جائیں، آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی. دلہا بھائی آپ ایک بار روم سے باہر نکل کر دوبارہ روم میں آئیں. جزاکم اللہ خیر.
جی بھائی اب بتائیں آواز صاف آ رہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ابو نعمان بھائی یا عمر بھائی ذرا مائک پہ آ کے بتائیں کہ آواز صاف آ رہی ہے، کیونکہ ہمیں ادھر ٹیکسٹ نظر نہیں آتا. میں نے آپ کو بتایا پہلے کہ ٹیکسٹ میں کوئی پرابلم ہے، تو برائے مہربانی آپ مائک پہ آ کے بتائیں کہ آواز صاف آ رہی ہے. جزاکم اللہ خیر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی عبداللہ بھائی آپ ماشاء اللہ آواز ٹھیک ہے، آپ جو ہے نا جاری رکھیں سوالات. جزاکم اللہ. اب آواز ٹھیک آ رہی ہے الحمد للہ.
جی جزاکم اللہ خیر. اب انشاءاللہ شیخ صاحب سوال کا جواب دیں گے پھر دوبارہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ اصل میں بھائی جو ہیں کوئی مائک پہ جمپ کر رہے تھے تو مجبوراً مجھے سبھی کو ڈاٹ دینا پڑا، تو برائے مہربانی جس وقت شیخ صاحب سوال کا بہن مائک پہ جمپ نہ کرے. جزاکم اللہ خیر.
تو سوال یہ کیا گیا تھا کہ جیسا کہ سورہ اخلاص کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی محبت جنت میں لے جائے گی، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص اس صورت کے ساتھ محبت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ محبت کرتا ہے، تو اس طرح سے اگر کوئی شخص قرآن مجید کی کسی اور صورت کے ساتھ محبت کرے یا قرآن مجید کی چند آیات یا خاص آیت کے ساتھ محبت کرے اور بطور خاص اس کی تلاوت کرے تو کیا اس کے لیے بھی یہی حکم ہے؟ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خاص حکم دیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص اس شخص کے بارے میں ارشاد فرمایا. اب کسی خاص صورت کے بارے میں کوئی خاص فضیلت وارد ہو تو وہ خاص ہی رہے گی، وہ عام نہیں ہو سکتی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اسی طرح سے کسی خاص شخص کے بارے میں جو بات کہی جاتی ہے وہ خاص ہی حکم ہوا کرتا ہے، وہ عام نہیں ہو سکتا. یہ تو خصوصیت کی بات ہوتی ہے، لیکن عمومی طور پر چونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ، تو اگر کوئی شخص تبارک و تعالیٰ کے کلام کے ساتھ محبت کرتا ہے اور اس کی تلاوت کرتا ہے قرات کرتا ہے اور بطور خاص کسی خاص صورت کے ساتھ اسے خاص دل لی لگاؤ ہے, اس کا مطلب یہ بات جو ہے بات شامل رہے گی کہ یقین محبت والا اللہ تبارک تعالیٰ اس کے ساتھ محبت کرے گا. لیکن ہم جیسا کہ نبی علیہ وسلم نے سورہ اخلاص کے بارے میں بطور خاص بات بیان کی ہے, اس طرح سے اس کے بارے میں کوئی بات اپنی طرف سے بیان نہیں کر سکتے کیونکہ یہ بات اس کے بارے میں وارد ہے. تو لہٰذا یہ قاعدہ اپنی جگہ پہ قائم رہے گا, اور عمومی طور پر ایسے آدمی جو ہیں اس فضیلت میں جو باقی صورتوں کی اور قرآن مجید کے متعلق اللہ تبارک تعالیٰ کا کلام ہونے کی وجہ سے ہے اس میں یہ بات شامل رہے گی. اللہ عالم بالسوال. اگلا سوال.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر شیخ. شیخ میرے پاس ایک پی ایم میں سوال ہے ایک بہن کا, وہ یہ پوچھ رہی ہے کہ پلیز صاحب یہ بتا دیں کہ کتنا مفاد ہے کہ نبی کی حدیث کو یاد کیا جائے, حفظ کیا جائے, تو اس کے بارے میں آپ سے روشنی پلیز ڈالیں. جزاک اللہ خیر.
جی عمر بھائی, سوال کی آپ کی سمجھ نہیں آئی, برائے مہربانی آپ ایک دفعہ دوبارہ سوال کو دہرائیں. جزاک اللہ خیر.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبداللہ بھائی اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو پلیز ٹیکسٹ میں لکھ دیں, تو پھر میں آپ انشاء اللہ سوال کر دیتا ہوں. عبداللہ بھائی کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ میں مائک ٹھیک ہے, میں مائک چھوڑتا ہوں, آپ پلیز مائک پہ آ کے بتا دیں, پھر میں اپنا سوال کرتا ہوں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ میں بھائی آپ کی آواز صاف آ رہی ہے, آپ اپنا سوال پوچھیں.
جزاک اللہ خیر. شیخ ایک سوال ہے میرے پاس ایک بہن کی طرف سے, وہ یہ پوچھ رہی کہ کیا آپ حدیث کی فضیلت میں بتا سکتے ہیں کہ حدیث کو یاداش یاد کرنا یا حفظ کرنا اس کی فضیلت میں آپ تھوڑی روشنی ڈالیں پلیز.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مشہور فرمان ہے جو سنن ترمذی میں اور دوسری کتب احادیث میں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے میری بات کو یاد رکھا, حدیث کو یاد کیا اور پھر اسے آگے اسی طرح سے بیان کیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو یاد کرنے کے سلسلے میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے اور خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث کی حفاظت کرتے ہیں اور ان کو یاد کرتے ہیں. تو اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مشہور حدیث کہ اس کی بنیاد پر یہ اربعین کی کتابیں لکھی گئیں, 40 احادیث جمع کی گئیں, یہ ضعیف حدیث ہے لیکن اس کے محدثین نے یہ بائن کے نام سے یعنی 40 احادیث جمع کی ہیں, مختلف کتابیں اس پہ بے شمار محدثین نے لکھی ہیں, اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات بیان کی گئی ہے کہ آپ نے فرمایا جس شخص نے میری 40 احادیث کو یاد کیا تو قیامت کے دن وہ شخص علماء اور فقہا کے ساتھ اٹھایا جائے گا, اس کے ساتھ اس کا معاملہ ہوگا, ان میں اس کا شمار ہوگا. لیکن یہ حدیث چونکہ ضعیف ہے لیکن علماء نے بہر صورت اس حدیث کی بنیاد پر کتابیں لکھی ہیں, رغبت رہی ہے اور کثیر تعداد میں لوگوں نے اس کو فضیلت کے اعتبار سے قبول کرتے ہوئے کتابیں لکھی ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جو پہلے میں سنا چکا ہوں یہ بالکل صحیح ہے, اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترغیب بھی دی ہے اور اس کی فضیلت بھی بیان کی ہے, اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر یہ اعلان فرمایا تھا کہ فل یبلغ الشاہد الغائب, کہ جو حاضر ہے وہ غائب تک بات پہنچا دے. تو اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترغیب دلائی ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ جو آدمی یہاں پر سننے والا ہو اور جس کو یہ بات سنائی جائے پہنچائی جائے وہ اس سے زیادہ یاد رکھنے والا ہو اور حفاظت کرنے والا ہو. تو اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترغیب دلائی ہے اور اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ بعض اوقات ایک آدمی یہاں بات سنتا ہے وہ اس قدر اس بات کو ویسے ہی منعن یاد نہیں رکھ سکتا جیسا کہ یہاں سے سن کر کے وہ آگے بیان کر دیتا, تو آگے والا شخص اس سے زیادہ اس بات کو اچھے طریقے سے یاد رکھنے والا ہوتا ہے اور بات کو آگے پہنچانے والا ہوتا ہے. تو ان احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو یاد کرنے کے بارے میں فضیلت بھی وارد ہے اور ترغیب بھی وارد ہے. واللہ اعلم بالصواب.
جی بھائی اگلا سوال، مائک پہ آئیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر شیخ. میرا سوال تھا عقیدے کے اوپر ہے. جس طرح سے ہمارے یہاں معاشرے میں زیادہ تر بدعقیدگی ہی رکھی جاتی ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا کل علم تھا، یعنی پورا مکمل غیب کا علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا. دلیل یہ دی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے بات کہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی ہی ہوتی ہے. وہ قرآن کی اس آیت پر دلیل دیتے ہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، میرا نبی کوئی اپنی طرف سے بات نہیں کہتا بلکہ جو کہتا ہے وہ وہی ہی ہوتی ہے. تو اس پر یہ دلیل دی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا پورا علم تھا، کیونکہ ساری زندگی ان کو وہی ہی اترتی رہی. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور میرا دوسرا سوال یہ کہ اگر وضو کرنے سے پہلے، مثال کے طور پر جمعے کی نماز میں جب غسل کرتے ہیں، اگر کوئی شخص غسل کر لے تو کیا اسے وضو کرنے کی ضرورت پیش آئے گی یا نہیں؟ یعنی وضو کرنا نماز کے لیے ضروری ہے یا نہیں، یا غسل ہی کافی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم غیب نہیں رکھتے تھے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات کہلوائی ہے کہ آپ یہ اعلان فرما دیں قل انی لا اعلم الغیب، آپ فرما دیں کہ میں غیب نہیں جانتا. اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میں اپنے لیے تمام قسم کی بھلائیاں جمع کر لیتا. معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب نہیں جانتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اس کا بھی. اور جو قرآن مجید کی آیت بطور دلیل پیش کی ہے، وما اللہ وحی یوحا، تو اس سے یہ بات قطعی طور پہ ثابت ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم واقعتا علم غیب نہیں جانتے تھے. کہ اگر آپ وسلم پر وحی کے نزول کا سلسلہ جاری رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، جانتے جانتے تھے کہ کیا آپ پہ نازل ہوگا، کیا احکامات دیے گئے ہیں، سبری باتیں تو آپ جانتے تھے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ساتھ ساتھ ان باتوں کی رہنمائی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو یہی بات اس پہ دلالت کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ بھی دینی احکامات بیان کرتے ہیں وہ اپنی مرضی سے بیان نہیں کرتے. اس کا معنی مفہوم یہ ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا، کہ آپ جو کچھ شریعت بیان کرتے ہیں، اس کے احکامات بیان کرتے ہیں، دین بتاتے ہیں، وہ اپنی طرف سے نہیں بتاتے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ نازل شدہ بتاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وحی کرتا ہے تو بتاتا ہے. ورنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید جو بیان کرتا ہے کہ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر شہد کو حرام قرار دے لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات سے منع کیا اور روکا. کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس چیز کو اپنے اوپر کیوں حرام قرار دے رہے ہیں جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال قرار دی ہے؟ کہ آپ اپنی بیویوں کی رضامندی چاہتے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بہت زیادہ بخشنے والا مہربان ہے. تو اس میں اس بات کی صراحت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم غیب نہیں جانتے تھے. اور آگے آیت آپ پڑھیں تو آپ کو اس بات کا پتہ چل جائے گا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری بیوی جس کو یہ بات کہی تھی کہ یہ بات نقل نہیں کرنی، اس تک یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باز پرس کی اور اس معاملے کی چھان پھٹک کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جب تجھے روکا گیا تھا کہ تو نے یہ بات آگے نقل نہیں کرنی، بیان نہیں کرنی، تو تو نے یہ بیان کیوں کر دی؟ تو اس نے فوری طور پر یہ بات کہی کہ من امبا کا حاضا، کہ آپ کو اس بات کی خبر کس نے دی ہے؟ یعنی کیا اس نے بتایا جس کو یہ بات میں نے بتائی ہے، یا کوئی اور ذریعہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ ہم تو علم غیب جانتے ہیں، تجھے اس بات کا پتہ نہیں ہے. اگر علم غیب کی یہ بات ہوتی تو یہ زوجہ محترمہ اور ہماری ماں کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال نہ کرتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مکالمہ قرآن مجید میں ذکر کر کے بتا دیا کہ ازواج مطہرات اور صحابہ کرام کا بھی یہی عقیدہ تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی اس بات کا دعویٰ نہیں کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جواب میں فرمایا نبعانی العلیم الخبیر، کہ مجھے جاننے والے باخبر نے خبر دی ہے، اس نے بتایا ہے. آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں علم غیب جانتا ہوں. لہٰذا یہ بات ہی بالکل فضول سی ہے کہ اس نے قرآن مجید کی اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ جو اس کے خلاف ہے اس کا رد کر رہی ہے. اور دوسری بات جو آپ نے بیان کی ہے جمعے کے حوالے سے کہ جمعہ کے دن اگر غسل کر لیا جائے اور وضو نہ کیا جائے، اگر وضو کر کے غسل کیا گیا ہے تو اس کے ساتھ آپ نماز جمعہ اور کوئی بھی نماز ادا کر سکتے ہیں، لیکن اگر خالی غسل کیا گیا اور اس کے شروع میں جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کیا کرتے تھے ویسے وضو نہیں کیا، اور اس طریقے سے وضو
کر کے غسل نہیں کیا گیا ہے اور وضو سے قائم بھی نہیں رہا ہے تو آپ خالی غسل کی بنا پر نماز ادا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ نماز کی قبولیت کے لیے وضو وہ شرط ہے اور لازم ہے اور فرض ہے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیر شیخ۔ شیخ میرا ایک دوسرا سوال یہ تھا کہ آج ایکچولی آپس میں کچھ اختلاف سا ہو چکا ہے، وہ ایسا ہے کہ کسی نے ایکچولی آپس میں جو ڈسکشن ہوتا رہتا ہے اس میں کسی نے یہ بات پیش کی کہ جب فجر میں جب امام الصلاۃ خیر من النوم کہتا ہے، سوری مؤذن الصلاۃ خیر من النوم کہتا ہے، کوئی بندہ گھر پہ دو رکعت سنت پڑھ کے مسجد میں داخل ہوتا ہے، مسجد جاتا ہے، تو اس کو تحت المسجد پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور دوسری صورت میں بھی اگر کوئی بندہ گھر پہ سنت نہیں ادا کرتا ہے دو رکعت سنت، وہ مسجد میں جا کے ادا کرتا ہے، تو اس کو دو رکعت تحت المسجد پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ صرف دو رکعت پڑھ لے گا سنت تو اس میں اس کو تحت المسجد کا ثواب مل جائے گا اور دو رکعت سنت کا بھی جو ثواب مل جائے گا۔ اور دوسرا گروپ تو اس کا یہ کہنا ہے کہ وہ بندہ تحت المسجد بھی پڑھے اور دو رکعت سنت بھی پڑھے، تو قرآن حدیث کی روشنی میں بتائیں شیخ کی کس کی حجت صحیح ہے قرآن حدیث کی روشنی میں؟ جزاکم اللہ خیر شیخ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کوئی شخص مسجد میں آئے تو وہ دو رکعت پڑھے بغیر نہ بیٹھے، یہ مطلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے اور عام حکم ہے، لیکن اگر کوئی شخص مسجد میں آتا ہے اور سیدھے آ کر کے وہ فرضوں میں شامل ہو جاتا ہے یا فرض پڑھ کر کے وہ بیٹھ جاتا ہے تو اب تحیت المسجد کا سلسلہ ختم ہو گیا، اس لیے کہ اس نے فرض شروع کر دیے۔ اسی طرح سے اگر کسی شخص نے گھر میں سنن پڑھ لی ہیں اور پھر وہ مسجد میں آتا ہے اور وقت ابھی موجود ہے تو وہ دو رکعت پڑھے بغیر نہیں بیٹھ سکتا، خواہ وہ فجر کی نماز کے لیے یا کسی اور نماز کے لیے۔ اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث پہ باب یہ قائم کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر اذان اور اقامت کے درمیان میں دو رکھتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ جب بھی کوئی شخص مسجد میں آئے گا اور اذان اور اقامت سے پہلے تو وہ دو رکھتے پڑھے بغیر نہیں بیٹھ سکتا، اگر وہ بیٹھنا چاہتا ہے تو یہ والی دو رکھتیں جسے تحیت المسجد کہتے ہیں یہ پڑھے گا اگر وہ پہلے سنتیں پڑھ چکا ہے، اگر اس نے سنتیں نہیں پڑھی ہیں تو ظاہر بات ہے کہ وہ دو رکھتے پڑھنے جو تحیت المسجد یہ نوافل ہیں وہ بھی نوافل ہیں، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ وہ سنن راتبہ شمار ہوتی ہیں اور یہ نوافل ہیں مطلق طور پر۔ تو اب وہ شخص اس افضل عمل کو کرے گا کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنتیں ہمیشہ پڑھی ہیں فجر کی، تو وہ دو سنتیں جب پڑھ لے گا تو دو سنتیں پڑھنے کے بعد اب وہ بیٹھ سکتا ہے، اب تحیت المسجد الگ اس کو پڑھنے کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ اس دونوں چیزوں کا اجر و ثواب حاصل نہیں کر پائے گا، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس سلسلے میں کوئی بھی حدیث یا کوئی بات وارد نہیں ہے۔ البتہ یہ بات کہ وہ شخص دو رکعتیں پڑھ کر کے بیٹھے چونکہ اس نے دو رکعتیں یہ سنتیں پڑھ لی ہیں، مقصود یہ تھا کہ کوئی شخص آنے والا بغیر نماز پڑھے نہ بیٹھے، تو وہ نماز فرضی پڑھ لے یا نفلی پڑھ لے یا سنن پڑھ لے تو وہ پڑھ کر کے بیٹھ سکتا ہے، اگر کوئی شخص سنت اور نوافل پڑھ چکا ہے اور اس کے بعد وہ مسجد سے چلا گیا پھر مسجد میں آ کے داخل ہونا چاہتا ہے تو وہ بیٹھنے سے پہلے دو رکعتیں پڑھے گا، مقصود یہ ہے کہ ہر شخص آنے والا وہ مسجد میں آئے تو نماز پڑھے، اللہ کی عبادت کرے، پھر وہ بیٹھے اور ذکر اذکار میں مشغول رہے۔ اللہ عالم بسوال۔
جزاکم اللہ خیر شیخ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ میرا بھائی کی طرف سے ایک سوال آیا ہے، اس کے والد جو ہیں دیوبندی ہیں، دیوبندی جماعت سے ان کا تعلق ہے، اور اس کے جو بیٹے ہیں وہ الحمدللہ سلفی یعنی اہل حدیث کے قائل ہیں، اس کے والد جو ہیں وہ اپنے بیٹے کو ایک انگوٹھی دینا چاہتے ہیں، غالباً وہ پتھر کی کوئی جو ان کے عقیدوں میں ہے کہ اس سے بلائیں ٹل جاتی ہیں اور خوش وہ زیادہ ہمیشہ خوش رہے گا اور اس کو مصیبتیں نہیں آئیں گی، تو بیٹے نے یہ سوال کیا ہے کہ کیا میں وہ انگوٹھی جو ہے سنت کے طور پر پہن سکتا ہوں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ وہ انگوٹھی پہنا کرتے، تو کیا اس کو سنت کے طور پر میں پہن سکتا ہوں، یعنی میرا وہ عقیدہ نہ ہو جو میرے والد کا ہے، بس میں سنت کے طور پر یہ نہیں عقیدہ رکھوں گا کہ انگوٹھی پہننے سے کوئی بلائیں ٹل جائیں گی یا مصیبتیں دور ہو جائیں گی، بس سنت کے طور پر۔ اور یہ بھی تھوڑا وضاحت فرما دیں کہ
اگر انگوٹھی پہنی جائے تو کون سی انگلی پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنتے تھے، اور چاندی کا ہوتا تھا، اور اگر چاندی کا ہے تو کتنا وزن کا، یعنی کیا کس طرح سے، کیونکہ آج کل کے جو لڑکے ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ چاندی کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنا کرتے تھے، اور چاندی کا اتنا، یعنی اتنے قیمتی چاندی کے ہوتے ہیں کہ وہ اتنا چمکدار ہوتا ہے، ایسے جیسے کوئی گولڈ ہو یا سونے کا ہو، ایسا لگتا ہے. تو صحیح طریقے سے دلائل کی روشنی میں اس کے وضاحت فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
بھائی ذرا ایک منٹ انتظار کریں، شیخ صاحب سوال کا جواب دے لیں، پھر آپ سوال پوچھیں. جزاک اللہ خیر.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چاندی کی انگوٹھی پہننا ثابت ہے، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی مہر بنی ہوئی تھی، محمد رسول اللہ یہ منقش تھا. تو اب اگر کوئی شخص انگوٹھی پہننا چاہے تو اس کے لیے چاندی کی انگوٹھی پہننے کا جواز تو موجود ہے، لیکن اگر وہ اس نظریے سے انگوٹھی پہنتا ہے کہ اس میں جو نگینہ ہے یا پتھر وغیرہ ہے وہ کسی نفع و نقصان کا مالک ہے، یا اس سے کسی سیارے کی یا ستارے کی گردش درست ہو جائے گی، یا وہ اپنی زندگی کے ساتھ یا اچھائی اور برائی کے ساتھ موافقت کے اعتبار اور نظریے سے جیسا کہ لوگ اس کو بیان کرتے ہیں، کوئی نگینہ پہنتا ہے کہ یہ زمرد پہنا جائے تو اس کا یہ فائدہ ہوگا، اور روزہ پہنا جائے تو یہ فائدہ ہوگا، نیلم پہنا جائے گا، اسی طرح سے مختلف قسم کے پتھر، تو یہ نظریہ قائم کر کے اگر کوئی شخص پتھر پہنتا ہے تو یقین یہ شرک ہے. اس لیے کہ کوئی بھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ نفع نقصان دینے والی نہیں ہے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عقیدہ اور نظریہ کی خوب خوب وضاحت فرما دی. جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے کہ جب وہ حج کے لیے تشریف لے گئے تو انہوں نے حجر اسود کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، انی اعلم انک حجر، کہ میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، لا تنفع ولا تضر، نہ تو نفع دے سکتا ہے اور نہ نقصان دے سکتا ہے. اور فرمایا کہ لولا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلک ما قبلتک ابدا، کہ اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتے کبھی تجھے بوسہ نہ دیتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنا پر انہوں نے اس کو بوسا دیا، اور اس بات کی حجر اسود کسی کو نفع نقصان دینے والا نہیں ہے. تو آج جو لوگ کسی پتھر کی کر کے اسے اس نظریہ اور عقیدہ کے اعتبار سے استعمال کرتے ہیں تو گویا یہ واضح طور پر شرک ہے اور کفر ہے، اور یہ شرک اکبر میں شامل ہو جائے گا. اس اعتبار سے ان شخص کو اس سے بچنا چاہیے. رہا یہ معاملہ کہ اس کے والد صاحب اس کو یہ انگوٹھی بطور ہدیہ دے رہے ہیں یا پہنانا چاہ رہے ہیں، اگر ان کے والد صاحب کا مقصد یہ ہے کہ اس انگوٹھی سے اس کو یہ فائدہ ہوگا، یا اس کا سیارہ صحیح گردش میں آ جائے گا، یا اس کو یہ فائدہ پہنچے گا، یہ پہن لے گا، اگر یہ اس بنا پہ اس کو ہدیے کو قبول کر لیتا ہے تو یہ خلاف شرع ہے. ایسا ہدیہ قبول نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس ہدیے کو رد کرنا ہوگا اور وضاحت کرنا ہوگی کہ یہ ہدیے میں قبول نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ حرام کے زمرے میں آئے گا اور عقیدہ اس سے باطل ہوگا. تو وہ اپنے کو پروان چڑھانے کے لیے، اس کی ترویج اور تبلیغ کے لیے اور ایک گفٹ اس کو ایسے انگوٹھی کو رد کرے گا، خواہ اس کا اپنا عقیدہ اور نظریہ درست ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ دیکھنا یہ ہے کہ دینے والے کا عقیدہ اور نظریہ کیا ہے. اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھا جائے گا، اور شریعت جو ہے ان چیزوں میں بہت زیادہ سختی کرتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ حدیث سنا ابی داؤد میں ہے کہ جب ایک شخص نے آ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اس بات کی اجازت چاہی کہ فلاں مقام پر میں جا کر کے جانور ذبح کرنا چاہتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اس بوا کے مقام پر کیا کبھی میلہ ہوا، مشرکین یا کفار یا غیر مسلموں نے کبھی میلہ کیا، کوئی تہوار منایا، یا اس جگہ کو بابرکت سمجھا، یا وہاں پہ کوئی انہوں نے تہوار منایا، یا انہوں نے کوئی چڑھاوا چڑھایا، کوئی ایسا کام کیا، یا اس جگہ کو بابرکت سمجھا جاتا تھا؟ یہ ساری تسلی اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اللہ کے لیے جانور ذبح کرنے کی اجازت دی. تو معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص ایسا کام کا کفر کی آمیزش ہوتی ہے، یا شک اور شبہ پڑتا ہے، یا اس کے ساتھ مشابہت لازم کام کرنے سے روک دیا ہے، بعض ہیں کہ وہاں پہ شرک ہوتا ہے، کفر ہوتا ہے، میلے لگن نہیں کی جا سکتی. اگر کوئی شخص ایسی قبر کی جا کر کے دعا مانگتا ہے تو یہ شخص شریعت کا مخالف ہے، اس لیے کہ وہاں پہ شرک ہو رہا ہے اور دیکھنے والے لوگ تو نہیں جانتے کہ یہ اس کے لیے دعا کر رہا ہے یا اپنے لیے. اس سے کچھ سارے لوگ تو یہ سمجھیں گے کہ دیکھو یار یہ آدمی ان کے ساتھ مشابہت لازم آئے گی، اس اعتبار سے ایسی قبور پر جا کر کے ان کے لیے دعا بھی نہیں کی جا سکتی، ان قبروں کی زیارت بھی نہیں کی جا سکتی، ان قبروں پہ گایا بھی نہیں جا سکتا، تو لہذا ایسا ہدیہ قبول نہیں کیا جا سکتا. یہ بات جو ہے اس کے اپنے سوچ اور فکر کی بات نہیں، بلکہ جو ہدیہ دے رہا ہے اس کے عقیدہ نظریے کا اور سوچ اور فکر کا اعتبار کر کے اس پہ حکم لگایا جائے گا. اور انگوٹھی جو ہے وہ دائیں ہاتھ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنتے تھے اور بائیں ہاتھ میں بھی پہننا ثابت ہے، جیسا کہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے. رہا یہ مسئلہ کہ انگلیاں کون سی میں پہنتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درمیانی بڑی انگلی اور صبابہ والی انگلی، ان دونوں میں انگوٹھی پہننے سے منع کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھنگلیا کے ساتھ والی انگلی جو ہوتی تھی،
بڑی انگلی اور چھنگلیا
کے درمیان میں ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ ضرورت کے مطابق وہ پہنی جا سکتی. یا رہا یہ مسئلہ کہ قیمتی اور چمکدار ہونے کی وجہ سے، اب اگر کوئی شخص اس پر جو ہے کوئی سونے کا پانی نہیں چڑھاتا، ویسے اگر وہ چمکتی ہے تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جزاکم اللہ شیخ. دوسرے روم میں میں نے سوال کیا تھا تو انہوں نے اس کو سیاسی اسلام مخالف بیانات قرآن کی آیات کا انکار کرنا شروع کر دے تو ایک عام مسلمان اور خاص کر علماء کا کیا فریضہ بنتا ہے؟ جزاکم اللہ خیرا، اس کا جواب دیجیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ بدری بھائی آپ کی آواز جب رک رہی تھی، اب برائے مہربانی مائک پہ آ کے اپنا سوال دوبارہ پوچھیں. جزاک اللہ.
جی بھائی، میرا خیال ہے عمر بھائی نے سوال سن لیا ہوگا، اب اگر میری آواز صحیح ہے تو سنیے کہ جب آپ کا حکمران غیر اسلامی بیانات دینا شروع کر دے، پردے کے احکام کو دکیا نوسی کہے اور یہ کہے کہ اگر قرآن کی سزائیں لگا دوں تو کیا ساری قوم کو ٹنڈا کر دوں، یا یہ کہے کہ میں 1400 سال پہلے والا اسلام نہیں بلکہ وہ اسلام لے کے آنا چاہتا ہوں جس کا خواب قائد اعظم نے دیکھا تھا، تو عام آدمی اس مسئلے میں کیا کرے؟ کیا ذمہ داری عام مسلمان کے اوپر عائد ہوتی ہے اور کیا ذمہ داری علماء کرام پر عائد ہوتی ہے؟ جزاکم اللہ خیر.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بھائی، اگر کوئی حکمران ہو یا عامی آدمی ہو، وہ شاعر اسلام کا مذاق اڑائے یا اس کا انکار کرے تو وہ بالاتفاق کافر ہے، مرتد ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے. وہ قرآن مجید کی کسی آیت کا استہزاء کرے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی حدیث کا استہزاء کرے، بلکہ حنفی حضرات نے تو در مختار میں یہاں تک لکھ لیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی حدیث اور کسی سنت کا استخفاف کرتا ہے تو وہ شخص بھی کافر ہے. معلوم ہوا کہ استخفاف سے تو یہ بڑا جرم ہے، اس کا استہزاء کرنا، مذاق اڑانا یا اس کا کھلم کھلا انکار کرنا اور یہ بیانات دینا کہ کیا میں ساری قوم کو ٹنڈا کر دوں. اصل میں قوم کے اندر وہ غیرت کا مادہ موجود نہیں ہے. سوچنے والی بات یہ ہے کہ صدر صاحب نے جب یہ بات کہی کہ کیا میں ساری قوم کو ٹنڈا کر دوں تو ان کے نزدیک ساری قوم ہی چور ہے، تو ساری قوم کو چور سمجھتے ہیں، بذاتے خود وہ سادھو ہیں، اور جو انہوں نے آنے کا طریقہ اپنایا ہے وہ بذاتے خود کیسے آئے، وہ سر رائے والے نے لکھا تھا کہ یہ بائی ایئر آئے ہیں، غیر قانونی طور پر آ کر کے انہوں نے شب خون مانا ہے اور انہوں نے اس پہ قبضہ کیا ہے. جو قانون اور دستور ہے اس کی بات ہو رہی، ملک شرعی طور پہ جو ہے ان لوگوں کی کیا حالت ہے، یہ لوگ اس قسم کے بیانات نہ بھی دیں تب بھی شرعی اعتبار سے یہ لوگ اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتے، اس لیے کہ یہ لوگ نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ یہ شاعر اسلام کی پابندی کرتے ہیں، اور نہ ہی ان لوگوں کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہوتا ہے. اور یہ بات کنفرم ہے مشرف صاحب کے بارے میں کہ یہ تارک صلات ہیں، یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. تو تارک صلات کے بارے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بالاتفاق یہ فتویٰ ہے کہ جو شخص ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے فہو کافر مرتد، وہ کافر مرتد ہے. تو اب ایک شخص تارک نماز ہے پہلے سے ہی، اور جب وہ حکمران بنا اور اس نے کرسی صدارت کو سنبھالا ہے اور اس کے بعد اس شخص نے شاعر اسلام کا مذاق اڑانا شروع کر دیا, یہ تو اس سے بھی بڑی بات ہوگی. ایک شخص عملی کفر کر رہا تھا اور پھر اس کے بعد اس نے بانگ دہل علل اعلان یہ کفر کرنا شروع کر دیا, اور وہ کبھی پردے کا مذاق اڑاتا ہے, کبھی داڑھی کا مذاق اڑاتا ہے, کبھی کسی چیز کا, کبھی شاعر اسلام کا, تو یہ سارے حدود اللہ کا اس قسم کا مذاق اڑانے والے, ان چیزوں کا انکار کرنے والے, یہ سب کے نزدیک خواہ وہ شیعہ ہوں, بریلوی ہوں, دیوبندی ہوں, اہل حدیث ہوں, یا کسی بھی مکتبہ فکر کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہوں, تمام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے, اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. رہا یہ دوسرا مسئلہ کہ اگر وہ کہتا ہے کہ میں 1400 سال پہلے والا اسلام نہیں, تو اس کا مطلب کون سا اسلام چاہتا ہے؟ محمد علی جناح والے اسلام کی بات کرتا ہے تو محمد علی جناح کا اسلام آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ کیسا اسلام لایا تھا اور کیسے اسلام پر وہ عمل پیرا تھا اور کس قسم کا اس کا اسلام تھا, کہ وہ بذات خود بے نماز آدمی تھا, عقیدہ اس کا صحیح نہیں تھا, اور وہ اسلام کے کسی بھی حکم پر عمل کرنے والا نہیں تھا, اور وہ کھلم کھلا اللہ رسول کے مخالف زندگی گزارنے والا تھا. تو ایسا اسلام جس کی وہ بات کر رہا ہے, یا کبھی وہ کہتا ہے کہ کمال اتاتک جو ہے یہ میرا آئیڈیل ہے, تو اصل میں اس ملک میں سیکولرزم لانا چاہتا ہے جو اس کا پروگرام ہے, اور ویسا اسلام کے جو ترکی والوں نے قبول کر رکھا ہے جو فوج کا نظام ہے, وہ کھلے بندوں یہ بات کہہ رہا ہے. اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ قوم یا جو حکمرانوں کے بالمقابل لوگ لیڈر بنے ہوئے ہیں وہ قوم کو کیا لائحہ عمل دے رہے ہیں اور کیا اس کے لیے وہ جدوجہد کر رہے ہیں. رہا یہ مسئلہ کہ علماء کا کردار, تو علماء کا کردار تو یہی ہونا چاہیے کہ وہ ان لوگوں کے خلاف کلمہ حق کو بلند کریں اور مل کر کے ان لوگوں کے خلاف وہ عملی طور پر جہاد کا اعلان کریں. اور وہ جہاد جو ہے وہ کیسا ہے, اس وقت جو ان کے خلاف جہاد کی صورت ہے وہ زبانی جہاد ہے کہ لوگوں کو تبلیغ کی جائے, لوگوں کو بتایا جائے. اصل میں سب سے زیادہ اس وقت ملک پاکستان میں لوگوں کو صحیح دین بتانے کی, عقائد اور نظریہ سکھانے کی ضرورت ہے. لوگوں نے سمجھ لیا کہ جہاد کا لفظ استعمال ہو تو اس کا مطلب صرف اور صرف جہاد بالسیف ہوا کرتا ہے, حالانکہ یہ بات غلط ہے. قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا مکی زندگی میں, وجاہدہم بہ جہاداً کبیرہ, کہ آپ ان کے ساتھ قرآن مجید کے ساتھ جہاد کبیر کریں. تو یہ جہاد کبیر کون سا ہے؟ تو ان کو دعوت و تبلیغ دیں, ان کو قرآن کی طرف بلائیں, ان کو دین اسلام کی طرف بلائیں, اور ان کے عقائد اور نظریات کو درست کریں. تو یہ اصل میں جہاد ہے. اور جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ابی داؤد میں اور دوسری کتب احادیث میں بھی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے افضل جہاد یہ ہے کہ کلمۃ حق عند جائر کل سلطان, یا عند جائر سلطان, عند سلطان جائر, کہ ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا یہ افضل جہاد ہے. یہ اصل میں جہاد کرنے کی ضرورت ہے. لیکن دیکھا یہ گیا کہ جن لوگوں نے کتاب کے نام پر, اسلام کے نام پر ووٹ حاصل کیے ہیں, وہ بھی اپنی کرسیاں بچانے کے لیے اور اپنے عہدے اور اپنی وہ ممبرشپ کو بچانے کے لیے وہ وردی کے پیچھے پڑے ہوئے جو اور باتیں کر رہے ہیں, وہ اس کی ان باتوں پر گرفت ہی نہیں کر رہے ہیں, نہ کوئی احتجاج کر رہے ہیں, نہ کوئی ایسی آواز اٹھائی جا رہی ہے. علماء حضرات, علماء کرام ہیں, تو وہ اپنی نیند سوئے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم مل کر کے ان لوگوں کے خلاف آپ لوگوں کو یہ بتائیں کہ یہ لوگ اسلام کا مذاق اڑانے والے ہیں, اسلام دشمن ہے, ملک کا کسی کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں, نہ یہ محمد علی جناح کے خیر خواہ ہیں, نہ ملک پاکستان کے خیر خواہ ہیں, نہ عوام کے خیر خواہ ہیں, نہ اسلام کے ساتھ ان کو کوئی تعلق ہے, نہ اللہ رسول کو یہ ماننے والے ہیں, جیسے کہ یہ اپنے دعوے جھوٹے کر رہے ہیں, کھوکھلے کر رہے ہیں. تو یہ لوگ حقیقت میں جیسا کہ قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ یہ کافر ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ تو فرماتا ہے ملم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون, وملم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون, کہ یہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ, کہ یہ ظالم ہے, کافر ہے. اب جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کے بالمقابل کوئی شریعت لانا چاہتا ہے, یا اسلام کے بالمقابل کسی اور اسلام کی بات کرتا ہے, تو یہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَن تَبَيَّنَتْ لَهُ السُّنَّةُ فَظَنَّ أَنَّ غَيْرَهَا خَيْرٌ مِّنْهَا فَهُوَ ضَالٌّ بَلْ كَافِرٌ, کہ جس شخص پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت واضح ہو گئی اور اسے اس بات کا پتہ چل گیا کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنت ہے, اس کے باوجود اس نے کسی اور چیز کو بہتر سمجھا, فرماتے ہیں کہ وہ گمراہ ہے. پھر فرماتے ہیں بوالن فرون, بلکہ یہ شخص کافر ہے, یہ صرف گمراہ ہی نہیں ہے. تو آپ جانتے ہیں کہ عربی قاعدہ کے مطابق لفظ بل جو ہے یہ استدراک کے لیے ہوتا ہے کہ پچھلی بات جو ہے اس کی نفی کر کے حکم آگے لگایا جاتا ہے. تو انہوں نے فرمایا یہ گمراہ ہی نہیں ہے بلکہ یہ شخص کافر ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے. تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ایسے لوگ جو اس قسم کی باتیں کہتے ہیں ان کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, باقی ایسے حاشیہ بردار مولوی ان کو ملے رہتے ہیں جو ان کا اسلام بھی ثابت کرتے ہیں، ان کے ہر برے فعل کی تائید بھی کرتے ہیں اور اس کو صحیح قرار دینے کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن ہمیشہ وہ لوگ ناپسندیدہ رہے ہیں اور ان کو درباری ملا کی اصطلاح کے ساتھ ہی پکارا گیا ہے، اور کبھی بھی عوام نے ان لوگوں کو قبول نہیں کیا اور ان کو ہمیشہ نفرت کی نگاہ سے دیکھا اور ان پہ آوازیں کسے ہیں. لہذا علماء حق کا یہ فریضہ ہے کہ وہ ان لوگوں کے خلاف اعلان جہاد کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر شیخ، ماشاء اللہ بڑا تفصیلی جواب ہم نے دیے، آپ کو اللہ جزا خیر دے. شیخ دو تین سوال میرے پاس ٹیکسٹ میں آئے. پہلا سوال یہ ہے کہ وہ ایک بھائی پوچھ رہے ہیں کیا جس کھانے کے اندر جیلیٹین ہو کیا وہ کھانا آپ کھا سکتے ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ تحیید المسجد کے بارے میں، تو مجھے جیسے یاد ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک خطبہ دے رہے تھے تو ایک صحابی آئے تو وہ بیٹھ گئے، تو اس خطبے کے اندر صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو کہا کہ آپ اٹھ کے دو نفل پڑھیں اور پھر بیٹھیں انشاءاللہ. تو میں نے یہ حوالہ کسی کو دیا تھا، وہ ریفرنس مانگ رہے ہیں، لیکن میرے ذہن سے بھی وہ ریفرنس نکل گیا. اگر آپ کو معلوم ہے پلیز اس کا مجھے ریفرنس دے دیں. جزاک اللہ خیر. جو تیسرا سوال میں واپس آتا ہوں انشاءاللہ، کیوں میں پھر میں پوچھتا ہوں. جزاک اللہ خیر.
السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی یہ جیلاٹین جو آپ نے پوچھا ہے کہ یہ استعمال کی جا سکتی، کھائی جا سکتی ہے؟ اگر یہ حلال چیز سے اخذ کی گئی، اسے تیار کی گئی ہے تو اس کے استعمال میں لایا جا سکتا ہے، اگر حرام چیز سے یہ اخذ کی گئی ہے، اسے تیار کی گئی ہے تو اس کو استعمال میں نہیں لایا جا سکتا اور نہیں کھایا جا سکتا. بات بالکل واضح. باقی رہا مسئلہ جو آپ نے پوچھا کہ صحابی آئے، وہ سلیح غطفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے کہ وہ تاخیر سے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ دو رکعتیں پڑھ کر کے بیٹھو. اور سنن نسائی میں اس سے بھی تفصیلی روایت ہے کہ وہ تین جمعے متواتر تاخیر سے آئے اور بغیر نماز پڑھے بیٹھ گئے، تو تینوں جمعے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو حکم دیا کہ دو رکعتیں پڑھو اور پھر بیٹھو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر شیخ، اللہ تعالیٰ آپ کے علم اور برکت عطا فرمائے. میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں آپ کا وہ جواب سن نہیں سکا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سی انگلی میں وہ پہنتے تھے. میرے یہاں سے آواز بند ہو گئی تھی، تو جب میں نے ری لاک کیا تو تب تک آپ دوسرے سوال کا جواب دے رہے تھے. تو میں گزارش کروں گا کہ آپ دوبارہ سے بتا دیں. اور کیا ہم چاندی کی انگوٹھی پہن سکتے ہیں؟ اچھا، میرا دوسرا سوال یہ ہے قربانی کے لحاظ سے، یعنی اگر کوئی شخص خاص طور پہ یہ مغرب ممالک میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو کافی مشکلات ہوتی ہیں کہ قربانی کا کون سا گوشت کھائیں. کچھ لوگوں نے تو یہ کہا ہے کہ بھائی بسم اللہ کہہ کے شروع کر دو، کیونکہ پتہ نہیں کہ حدیث کا اور دیتے ہیں، لیکن مجھے تک کوئی دلیل ملی نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ بسم اللہ کہہ کے قربانی کا گوشت کھا لو. اچھا، تیسرا سوال میرا، میں انشاء اللہ بعد میں اس کے بارے میں ذکر کروں گا، فی الحال تو ان دونوں کے بارے میں بتا دیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جو انگوٹھی کے بارے میں میں نے عرض کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دائیں ہاتھ میں بھی پہنی ہے اور بائیں ہاتھ میں بھی پہنی ہے، اور چھینگلیا کے ساتھ والی انگلی میں پہنی ہے، اور سبابہ اور وسطی جو ہے اس میں پہننے کی ممانعت ہے. تو لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں میں ہی انگوٹھی پہنی ہے. سنن ابی داؤد سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ نے بائیں ہاتھ میں بھی انگوٹھی پہنی ہے. اور رہا مسئلہ قربانی دینے کا، تو جہاں اس قسم کی مشکلات ہیں وہاں آپ اپنے حالات کے مطابق دیکھ سکتے ہیں کہ قربانی اگر کر سکتے ہیں تو کر لیں، اگر نہیں کر سکتے تو جہاں پاکستان میں یا انڈیا جہاں کے آپ مقیم ہیں وہاں کے اپنے بہن بھائیوں کو یا عزیز و اقارب کو آپ پیسے بھیج دیں کہ وہ یہاں قربانی دے دیں آپ کی طرف سے. تو ویسے ہمارے یہاں مجاہد بھائی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ خیر الناس کو بھیج دیں جس پہ پابندی عائد ہو چکی ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر شیخ، ماشاء اللہ بہت ہی اچھا لگا آپ سے بات کر کے، ماشاء اللہ بہت ہی علم میں اضافہ ہوا ماشاء اللہ. شیخ صاحب، آپ نے درس کے دوران آپ نے ایک دعا بتائی تھی کہ سورہ اخلاص سے ملا کے ایک دعا کسی نے کی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تائید کی تھی، اور تو آپ پلیز وہ ہمیں دعا بتا دیں وہ کہاں پر ہے، تاکہ انشاء اللہ ہم بھی اس دعا کو یاد کر لیں. جزاکم اللہ خیر شیخ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سنن ترمذی میں بھی روایت موجود ہے، مشکات میں بھی ہے،
السلام کتاب الدعوات ہے, وہاں آپ دے سکتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اسم اعظم قرار دیا ہے کہ اللہم انی اسألک بانی اشہد اللہ الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. تو اس میں آپ دیکھ لیں, مراجعت کر لیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے بھائیوں سے پیلے پلیز آپ ٹیکسٹ نہ لکھیں, اس سے توجہ خراب ہو جاتی ہے اور بندہ صحیح طریقے سے نہیں سن سکتا. اور دوسری بات یہ کہ شیخ ایک سوال آئے بہن کی طرف سے, وہ یہ پوچھنی ہے کہ حدیث کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکثریت جہنم میں عورتیں ہوں گی, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا تھا کہ بہتر ہے کہ آپ عورتوں کو کہ آپ صدقہ دیں. تو انشاءاللہ بہن یہ پوچھنی ہے کہ کیونکہ وہ کام نہیں کرتی, ان کے گھر والا کام کرتا ہے, تو وہ یہ پوچھنی ہے کہ جو پیسے مجھے وہ گھر والا دیتا ہے کیا میں اس سے دوں صدقہ, کیا وہ میرا صدقہ ہو جائے گا کیونکہ وہ میرے اپنے پیسے نہیں ہے. ان کا یہ سوال تھا. جزاک اللہ خیر.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صدقہ کی ترغیب دلائی تو زینب رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی تھی, انہوں نے بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات معلوم کریں کہ میرا خاوند وہ مسکین ہے, محتاج ہے, تو کیا میں اس کو صدقہ دے سکتی ہوں, یعنی زکوٰۃ یا اس طرح سے صدقہ و خیرات اپنے مال میں سے, کیونکہ وہ صاحب نصاب تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب بلال رضی اللہ تعالی نے یہ سوال رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ سوال کس نے کیا ہے, حالانکہ زینب رضی اللہ تعالی نے اس بات سے منع کیا تھا کہ ہمارا نام نہیں لینا, لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا تو بلال رضی اللہ تعالی نے بتایا کہ زینب یا زینب کا لفظ کہ وہ ایک دو سے زیادہ زینب نام کی عورتیں تھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کون سی زینب, تو انہوں نے بتایا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی. تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عورت اگر اپنے شوہر کو صدقہ دے گی یعنی زکوٰۃ دے گی یا ایسے کوئی خیرات دے گی, کوئی صدقہ دے گی, تو اسے دوہرا ثواب ملے گا, ایک تو اس کا فرض ادا ہو جائے گا, دوسرا اسے خاوند کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا اجر و ثواب اور حسن سلوک کرنے کا اجر و ثواب حاصل ہوگا. تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی عورت کا شوہر حقدار ہو زکوٰۃ کا اور وہ عورت صاحب نصاب ہو تو اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے تاکہ وہ اپنے امور کو درست کر لے.
السلام علیکم شیخ, میرا یہ سوال ہے کہ جو جلاٹین والی بات آپ نے کہی کہ آپ کھا سکتے اگر حلال جانور سے ہو, تو اگر جانور حلال ہو مگر اسلامی طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا ہو, اس کی جلاٹین کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اور ایک دوسرا سوال ہے میرا کہ جیسے آپ نے کل کہا تھا کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ادا نہیں ہوتی, مطلب قبول نہیں ہوتی, تو اس کی کوئی صحیح حدیث سے مجھے پلیز اس کے ریفرنس دے دے تاکہ میں جو ہے نا اس کو پھر چیک کروں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ جلاٹین کہ اگر وہ حلال چیزوں سے بنائی گئی ہے تو وہ حلال ہے, اس کو استعمال میں لایا جا سکتا ہے, اگر وہ حرام چیزوں سے تیار کی گئی ہے تو وہ حرام رہے گی. اب رہا مسئلہ کہ اگر کچھ جانور حلال ہیں اور ان کو غیر اسلامی طریقے سے ذبح کیا جاتا ہے تو وہ بھائی جو غیر اسلامی طریقے سے ذبح کیا جائے گا وہ حرام ہو جائے گا. حلال ہونے کے بعد ایک جانور حلال ہوتا ہے, لیکن اگر کوئی شخص اسے چوری کر لے اب اس کے لیے کھانا وہ حلال تو نہیں رہے گا, اس کے لیے تو حرام ہی رہے گا. تو حلال درائے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کتاب و سنت کے مطابق, شریعت کے مطابق اگر اس کو حاصل کیا گیا ہے اور اس کو تیار کیا گیا ہے پھر تو اس کا کھانا حلال ہے, جائز ہے. یا ہمارے ایک ساتھی بیٹھے ہوں جو آسٹریلیا سے تشریف لائے ہوئے, وہ بتا رہے تھے کہ اکثر ممالک میں خاص طور پر جو یورپین ہوتی ہے وہ حرام چیزوں سے یا مردار چیزوں سے ہی بنائی جاتی ہے. بہرحال اس کی تاکید کرنا اور اس کی تحقیق کرنا یہ آپ کے ذمہ ہے. اب رہا مسئلہ دوسرا کہ آپ نے پوچھا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بارے میں, تو سورہ فاتحہ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح احادیث ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. یہ صحیح بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے، اور صحیح مسلم میں تو یہاں تک بھی وضاحت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے نماز میں سورہ ناتمام بچہ ہوتا ہے اس کو جب اونٹنی گرا دیتی ہے تو وہ بچہ جو ہے باہر آ کے رہا نہیں رہتا. تو مقصود یہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مثال دے کر کے کہ اسی طرح سے جو شخص بغیر سورہ فاتحہ کے نماز پڑھتا ہے تو وہ سورہ فاتحہ کے بغیر پڑھی ہوئی نماز اسی طرح سے اس بچے کی مانند ہے جو زندہ نہیں ہوتا، کہ اس کی نماز بھی قابل قبول نہیں ہے، وہ ناتمام ہے، نامکمل ہے، اور اس میں کوئی روحانی جان نہیں ہے کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں قبولیت کا درجہ پا سکے. تو باقی ہمارے بھائی یہاں بیٹھے ہیں، کچھ بتانا چاہ رہے ہیں جلاٹین کے بارے میں؟ یہ ہمارے حماد شاہ صاحب تشریف فرما ہے تو وہ بتا رہے ہیں کہ نیوزی لینڈ میں صرف ویجیٹیبل سے جو ہے جلاٹین تیار ہوتی ہے، باقی اس کے علاوہ جتنے بھی یورپین کنٹریز ہیں اس میں وہ تمام جو ہے جانوروں کی فیٹ وغیرہ سے وہ جلاٹین تیار ہوتی ہے، اور خاص طور پہ زیادہ تر جو ہے وہ سور کی چربی وغیرہ یا اس کی اعضاء سے وہ کشید ہوتی ہے. لہذا میں نے پہلے ہی جیسا کہ اصول اور قاعدہ وہ بتا دیا، تو اس کے مطابق بھائی نے مزید اس کی وضاحت کر دی ہے، تو آپ ذرا اس کو تحقیق کر کے چیک کر کے استعمال کریں.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ، شاید میں نے جو پہلا سوال بہن کا تھا میں نے صحیح طریقے سے نہیں پوچھا، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ معافی چاہتا ہوں جنریشن بھائی، میں نے نہیں دیکھا آپ کو، معافی چاہتا ہوں، آپ میرے بعد آ جائیں انشاءاللہ. تو شیخ سوال یہ تھا بہن کا، وہ یہ پوچھ رہی ہیں کہ اس حدیث کے اندر آتا ہے کہ عورت کثرت سے صدقہ دے، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میرے پاس خود پیسے نہیں ہیں، تو اگر وہ یہ پوچھ رہے کہ میرے پاس خود پیسے نہیں، اگر میں اپنے گھر والے سے پیسے لے کے صدقہ دوں کیا وہ میرا صدقہ ہو جائے گا؟ تو اگر میرے پاس نہ پیسے ہوں، اگر میں گھر والے سے نہ لے سکی تو پھر بھی کیا کروں میں؟ ان کا یہ سوال تھا. تو پھر میں دوبارہ آتا ہوں. تو ایک اور بھائی مجھے پی ایم میں پوچھ رہے ہیں یہ سوال کہ اگر جیلیٹین میڈیسن کے اندر ہو، اور میڈیسن ضروری ہے کھانی، کہ اگر آپ کو صحت کافی خراب ہو تو پھر اس لحاظ میں کیا کیا جائے؟
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی اگر عورت صدقہ و خیرات کرنا چاہتی ہے اور اس کے پاس کوئی پیسے وغیرہ نہیں ہے، اور شوہر کو ترغیب دیتی ہے کہ آپ مجھے پیسے دیں تو میں صدقہ و خیرات کروں، اور وہ اسے پیسے نہیں دیتا ہے تو وہ صدقہ و خیرات نہیں کر سکتی ہے، تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے، اور اس کی نیت کا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس کو اجر و ثواب مل جائے گا. لہذا جب وہ اس چیز کی مکلف ہی نہیں ہے یا اس کے پاس وسائل نہیں ہے تو اس کی نیت کی بنیاد پر ہی اسے یہ اجر و ثواب حاصل ہو جائے گا. ویسے اس کے علاوہ میں ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں کہ صحیح عین کی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دو گروہ تھے، ایک گروہ تھا جو مالدار تھے اور دوسرے مساکین اور فقراء. تو مساکین اور فقراء نے آپس میں میٹنگ کی اور مشورہ یہ کیا کہ یہ مالدار لوگ ہمیشہ ہم سے سبقت لے جاتے ہیں صدقہ و خیرات کرنے میں، جنگ جہاد میں بھی شریک ہوتے ہیں، نیکی کے اعمال میں بھی، تو ہم اللہ کے راستے میں جنگ جہاد میں حصہ لیتے ہیں، لیکن ہمارے پاس مال و دولت نہیں ہے، وہ ہم خرچ نہیں کر سکتے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو مشورہ یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا جائے، آپ سے اجازت لی جائے، مشورہ کیا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ معاملہ پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں، جو وظیفہ تم کر لو گے تو تمہارے اس اجر و ثواب کو کوئی شخص حاصل نہیں کر پائے گا سوائے اس شخص کے جو یہ وظیفہ کرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. تو لہذا یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہر نماز کے بعد یہ وظیفہ کرنے لگ گئے، جس کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے صحابہ کو اس بات کا علم ہوا، انہوں نے جستجو کی اور تجسس کیا تو پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو انتہائی قیمتی وظیفہ بتا دیا، انہوں نے بھی یہ وظیفہ کرنا شروع کر دیا. یہ پھر پریشان ہوئے اور دوبارہ نبی اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن کر کے فرمایا کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء،
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل ہے، جسے چاہتا ہے اس سے نواز دیتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں تو کچھ نہیں کر سکتا، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس بات کی توفیق دی ہے کہ وہ نیکی کے کاموں میں بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں مال بھی خرچ کرتے ہیں، تو لہذا ان بہنوں کے لیے یہ وظیفہ کہ وہ صدقہ و خیرات جو شوہر کرتے ہیں اور یہیں کر پاتی ہیں، ان کے پاس مال نہیں ہے، تو یہ وظیفہ کر لیں تو انشاءاللہ ان کو ان سے بڑھ کر کے اجر و ثواب حاصل ہو جائے گا۔ اور اس وظیفے کو تسبیح فاطمہ بھی کہا جاتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لخت جگر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا تھا، اور یہ صحیح مسلم میں روایت ہے۔ لہذا یہ وظیفہ ان بہنوں کو کرنا چاہیے جو یہ مال خرچ نہیں کر سکتی اور ان کے پاس مال کے وسائل نہیں ہیں۔ دوسرا سوال سیکھو، جلاٹین اگر دوائیوں میں استعمال کی گئی ہو تو اس بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ کیا حرام چیزوں سے علاج ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ تو ایسی صورت میں کہ اگر واقعتاً اس کے لیے اضطراری حالت ہے تو پھر اس میں اسے اس بات کی اجازت ہے، لیکن شراب جو ہے اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح نص موجود ہے، لہذا وہ اگر ادویات میں استعمال ہوتی ہے وہ تو استعمال میں نہیں لائی جا سکتی۔ رہا یہ مسئلہ کہ جن میں یہ ادویات کے طور پہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں تو ان کا حکم اگر اضطراری حالت پیدا ہو جائے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا جناح، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی ہے ایسی حالت میں کہ جب اس کی جان کو خطرہ لاحق ہو اور ایسی بیماری ہو، تو ایسی حالت میں اگر وہ ایسی چیز کو استعمال کرتا ہے تو اس میں علماء نے گنجائش پیدا کی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میری اگر آواز آتی ہو تو ذرا بتا دیجیے۔ اچھا میری آواز آ رہی ہے جی بھائیوں کو؟
بھائی معافی چاہتا ہوں، میں نے آپ کو ریڈر دیے، بھائی خاور معافی چاہتا ہوں، میں نے آپ کو ریڈر دیے لیکن مجھ سے پہلے جنریشن ہیکر بھائی تھے، لیکن میں نے ان کی باڑی لے لی تھی، تو ابھی انشاءاللہ جنریشن بھائی آپ آ جائیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ بھائی خاور انشاءاللہ سوال کر دیں گے، کیونکہ اصلی باری ان کی مجھ سے پہلے تھی، میں نے ان کو دیکھا نہیں تو میں نے مائک لے لیا، تو ابھی انشاءاللہ ان کی باری ہے، پھر آپ آ جائیں انشاءاللہ۔
جی عمر بھائی آپ کی بھی آواز نہیں آ رہی، اور دوسرے بھائی کو میرا خیال کسی نے ڈاٹ دے دیا تھا، تو بھائی آئیں سوال کریں۔
خاور بھائی آپ پلیز دوبارہ تشریف لائیں، کیونکہ جنریشن ہیکر صاحب شاید ان کا نیکسٹ ٹاک ہو گئے، تو آپ آ جائیں پلیز۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ شیخ صاحب سے کہ اثر کے بعد کی جو دو سنتیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، یہ جو بخاری شریف میں بھی ہیں، صحیح مسلم میں بھی ہے، ابی داؤد میں۔ ہلو میری آواز؟ اچھا جی، تو جو سنن ابی داؤد میں روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عصر کے بعد کوئی نماز نہیں سوائے اس کے کہ ابھی سورج بلند ہو، تو کیا یہ دو سنتے ہم پڑھ سکتے ہیں ان حدیث کی روشنی میں؟ بہت شکریہ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، برائے مہربانی کو بھائی جو ہے نا،
السلام علیکم،
دوسرا بھائی، بھائی آپ برائے مہربانی،
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بھائی جو صحیح عین میں حدیث آپ نے بیان کی ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، تو اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظہر کے بعد دو رکعتیں قافلے اور وفد کے آنے کی وجہ سے رہ گئی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کے بعد یہ دو رکعتیں ادا کی، تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ معلوم کروایا کہ کیا ہم بھی اس طرح سے کوئی سنن وغیرہ رہ جائیں تو نماز عصر کے بعد ان کو ادا کر سکتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بصراحت فرما دیا کہ تم یہ نماز اس طرح سے رہ جائے تو اسے عصر کے بعد ادا نہیں کر سکتے، تو یہ اس سلسلے میں واضح نص ہے۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان سنا ابی داود میں کہ لا صلاۃ بعد العصر الا والشمس مرتفعۃ،
کہ عصر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں ہے جب تک کہ سورج بلند ہو، تو اس میں بھی اصل میں کوئی سببی نماز ہے تو سببی نماز ادا کی جا سکتی ہے، جیسا کہ نماز استخارہ ہے یا تحیت المسجد ہے یا اسی طرح سے کوئی اور ایسی نماز، یا کسی آدمی کی جو نماز فوت ہو چکی ہے اس قسم کی نماز ہو تو وہ نماز ادا کی جا سکتی ہے، لیکن اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا کے لیے مشروع نہیں ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ ہے، جیسا کہ معاشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ جو کام آپ شروع کرتے تو اس پہ ہمیشگی کرتے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ میں ان دو رختوں کو پڑھنے کا اہتمام فرمایا، معلوم ہوا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے کہ امت کو منع کیا اور بذات خدا آپ نے یہ عمل کیا ہے، تو اس اعتبار سے ہم اس پہ عمل نہیں کر سکتے، واللہ عالم بالصواب.
السلام علیکم شیخ، میرا یہ سوال ہے کہ یہ ادھر یورپ میں کچھ نمبر جو ہے نا خوراکوں پر لکھے ہوتے ہیں اور سنا ہے کہ ان کا کھانا جو ہے نا ممنوع ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ کچھ اس طرح سے E472 E471 کچھ اس طرح سے بہت سارے نمبر ہیں، MSL فائر ہے کچھ اس طرح سے، تو آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں پلیز ذرا بتائیں. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی اس سلسلے میں یو کے کی ویب سائٹ ہے تو وہ آپ چیک کر لیں تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا، جیسا کہ یہاں ہمارے بھائی ہم بادشاہ صاحب بیٹھے ہیں آسٹریلیا سے تشریف لائے ہوئے ہیں تو وہ اس سلسلے میں بتا رہے ہیں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ ساری تفصیلات وہاں سے مل جائیں گی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میری آواز آ رہی ہے؟ جی شیخ صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ یہ جلندین کے بارے میں جو بھائی جاتا ہے کینڈی میں وغیرہ، تو میں نے جو ہے ہم نے یہاں سویڈن سے ہمارے سینٹر سے ہم نے شیخ صالح ابن سیمین رحمہ اللہ سے پوچھا تھا کہ جس میں یہ چھوٹی چیزیں ہیں جس طرح کہ جلنٹین الکوہول وغیرہ جو حرام ہے، اگر چھوٹا چیز ہو کسی چیز میں تو یہ حلال ہوگا یا حرام؟ تو پھر شیخ صالح ابن سیمین رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ اگر ایسی کوئی حرام چیز کوئی کسی چیز میں موجود ہو اور یہ نہ جو ہے نہ کوئی ایسے فارم ان کا جو شکل اگر وہ اسے انہیں نہیں بدلتے ان کا ٹیسٹ یعنی ان کا جو ٹیسٹ ہے اور یہ جو کیا کہتے ہیں اگر ان کا کلر بھی نہیں چینج کرتا تو پھر یہ حلال ہے؟ اور شیخ صالح ابن سیمین رحمہ اللہ نے جواب یہ دلیل یہ دیا جس طرح کہ ایک واقعہ مشہور ہے صحیح سا کہ وہ ایران جو ہے جو تھا ایران میں ادھر جو پشیا تھا ایران جو ہے جب ادھر جہاد کیا گیا تھا اور یعنی فتح ہو گیا یہاں پہ اور جو ہے ادھر وہ چیز یعنی چیز بنانے کے لیے کسی گائیں کے پیٹ سے کچھ نکالنا پڑتا ہے، تو یہ جو گائیں جو تھے نا وہ تو حلال طریقے سے اور ذبح کرنے سے تو مرا نہیں تھا، وہ ایسے یعنی حرام طریقے سے مرا ہے جس طرح آیت میں ہے کہ اگر آپ ذبح نہ کریں اور اللہ کا نام بھی نہ لے کر ذبح کریں تو پھر یہ حرام ہوتا ہے، تو یہ حرام گائیں کے پیٹ سے انہوں نے یہ چیز صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نکالا تھا اور چیز بنایا اور پھر کھا لیا، تو یہ دلیل دے کے انہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے ہم کو کہ اگر کوئی چیز جس طرح کہ الکوہول جلنتین وغیرہ اگر وہ کسی چیز میں ہے اور یہ نہ شکل
نہ شکل جو ہے نہ 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 اس اس کو شکل بنتا ہے نہ اس کا ٹیسٹ اور نہ اس کا سمیل اور یا کلر, تو پھر یہ حلال ہے. تو اس کے بارے میں میں نے بہت فون کیا ہمارے جو ادھر سینٹرز ہے اس کے بارے میں پوچھا تھا, کیونکہ مجھے مجھے بھی صحیح صحیح سا جو ہے نا سمجھ نہیں آیا, کیونکہ ایسے جو جو حرام ہے جس طرح اگر خنزیر کسی چیز میں ہو تو پھر یہ تو خنزیر تو حرام ہے, اگر وہ بھی کسی چیز میں پائے جائے تو پھر یہ بھی حرام ہے. تو اللہ عالم سوال, آپ پلیز شیخ جواب دیں اس فتویٰ کے اوپر, ہم کو سمجھنا ہے.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی اصل میں شیخ رحمہ اللہ کے متعلق جو آپ نے بات بیان کی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو ان کے فتویٰ کو سمجھنے میں کوئی خطا ہوئی ہو, اور وہ کیا بیان کرنا چاہتے ہیں, کیا بات کہنا چاہتے ہیں, ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ المجتہد قد یخطی و یصیب, کہ مجتہد کبھی صحیح بات کہتا ہے کبھی اس سے خطا ہوتی ہے, لہذا وہ مصیب اور مخطی ہونے کی بنا پر اس کی بات جو ہے وہ جانچی جائے گی, دیکھی جائے گی دلائل کے اعتبار سے. لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ شیخ صاحب رحمہ اللہ نے جو فتویٰ دیا ہے کہ اس کی بو نہ ہو, ذائقہ نہ ہو, رنگ نہ ہو, اور اس کا کسی کو ایسے واضح جو ہے نشان نہ مل سکے اور وہ چیز اس میں استعمال کی گئی, یہ لا علمی کی بنیاد پر اگر ہے کوئی چیز حرام استعمال ہوتی ہے اور اسے علم نہیں ہے تو وہ تو استعمال کر لیتا ہے, کھا لیتا ہے, تو اس پہ تو کوئی شرعی پابندی نہیں, لیکن جانتے بوجھتے ہوئے کہ اس کا ذائقہ نہیں ہے, رنگ نہیں ہے, بو نہیں ہے, تو وہ چیز استعمال ہوتی ہے. تو ایسی تو بہت ساری چیزیں پائی جاتی ہیں کہ جن کا ذائقہ اور رنگ نہیں ہے, یا جو آج کل کے سائنسی دور میں ایسی چیزیں جس طریقے سے استعمال ہو رہی ہیں, تو لہذا ان کے حلال ہونے کا کوئی جواز نہیں ہے. باقی رہا یہ مسئلہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس مقام پر ایسا فیل کیا ہے, تو مجھے اس واقعہ کا علم نہیں ہے, لیکن یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ شیخ رحمہ اللہ اجل عالم ہونے کے باوجود وہ اس قسم کے واقعات میں باقاعدہ محدثین کے طریقے سے اسنادی اعتبار سے تحقیق نہیں کرتے تھے, تو ایسی کمزور باتوں سے بھی بعض اوقات وہ استدلال کر لیا کرتے تھے, باوجود اس کے کہ وہ اجل عالم دین تھے. تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کی لغزشوں کو معاف فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے, لیکن یہ جو انہوں نے فتویٰ دیا ہے بہر صورت یہ فتویٰ ان کا صحیح نہیں ہے, یہ کتاب و سنت کے خلاف ہے. واللہ عالم بالصواب.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ بہن کا یہ سوال ہے, سستی رکھتے ہیں ان کا یہ سوال تھا کہ حدیث میں آتا ہے کہ عورت کے لیے بہتر ہے کہ وہ گھر میں نماز پڑھے مسجد سے بھی, تو وہ یہ پوچھ رہی ہیں کیا اس مسئلے میں اگر آپ گھر میں نماز پڑھیں کیا یہ بہتر ہے کہ مسجد حرم سے بھی پڑھی جائے, گھر میں پڑھنا کیا بہتر ہے مسجد حرم سے بھی پڑھی جائے, یا آپ مسجد حرم میں پڑھیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا؟
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن خواتین کو گھر میں نماز پڑھنے کا مشورہ دیا اور فرمایا کہ تمہارا گھر میں نماز پڑھنا زیادہ افضل اور بہتر ہے, اور گھر میں بھی اگر کوئی صحن میں نماز پڑھتی ہے تو اس سے زیادہ افضل اور بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے خاص کمرے میں نماز ادا کرے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا اور جس کی فضیلت آپ نے بیان کی ہے وہ مسجد نبوی یعنی حرم کے مقابلے میں ہے کہ وہ گھر میں, اور آپ جانتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بیان فرمائی ہے, یہ عورتوں کو ترغیب دی ہے کہ وہ آپ کے پیچھے آ کے نماز پڑھنے والی تھیں اور مسجد نبوی میں نماز پڑھنے والی تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مسجد نبوی اور اپنے پیچھے نماز پڑھنے کو مستثنا قرار دیتے تو پھر حرم میں نماز پڑھنے کی فضیلت ثابت رہتی ہے اپنی جگہ پر. تو معلوم ہوا کہ عورتوں کے لیے باجماعت نماز پڑھنے میں گنجائش موجود ہے, اجازت موجود ہے, لیکن ان کا گھر میں نماز پڑھنا باجماعت نماز اور حرم میں باجماعت نماز پڑھنے سے زیادہ افضل نہیں ہے, جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. واللہ عالم بالصواب.
جی, تو اس وقت تقریباً 11:15 ہونے والے ہیں, شیخ صاحب جو ہیں وہ 11 بجے تک آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے, تو اس کے بعد جو ہے وہ شیخ صاحب جو ہیں وہ بند کر دیں گے سلسلہ انشاءاللہ. باقی سوالات کے جوابات آئندہ پیر کو دیں گے. تو 11 بجے تک بھائی جو ہیں تقریباً 20 منٹ تک سوال پوچھے جا سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. جی بھائی, آپ کی آواز نہیں آ رہی, تو بدری بھائی آپ آ جائیں مائک پر اور سوال پوچھیں. جزاک اللہ خیر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے سنکو کہ یہاں پاکستان میں میری آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ یہ خٹک بھائی عمر بھائی ٹھیک آ رہی ہے؟ مجھے بتا رہے ہیں پلیز. وائس بیڈ کیا مسئلہ ہے؟ وائس اوکے؟ اچھا اگر وائس اوکے اچھا ٹھیک ہے جی. جزاک اللہ خیر. کرنا ہے کہ پاکستان میں تقریبا رشوت وغیرہ جو ہے یہ بڑی مجبوری بن چکی ہے لوگوں کی, تو پھر ریونیو ڈپارٹمنٹ میں یہ کافی پرابلم ہے کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا. تو شیخ صاحب اس کے بارے میں میں نے پوچھا تھا اپنے ایک ساتھی سے, انہوں نے محمد شیخ کے بارے میں بتایا یہ کہ اگر کوئی اور یوپی میں یعنی اگر اپنا جائز اور جائز کام کروا کے لیے رشوت جا سکتی ہے اور جو گناہ ہے وہ سے ابھی رابطہ ممکن نہیں ہے. میں نے کوشش کی تو اللہ خیر امید ہے سوال جو ہے کہ اگر وائس سائڈ وائڈ ہو رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں چھوڑتا ہوں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اصل میں آپ کی آواز جو بہت زیادہ اونچی ہے, آپ اپنی آواز تھوڑی سی کم کر کے بہت شاید زیادہ صحیح سمجھ آتی, لیکن بارہ جتنا سوال سمجھ آیا اس لحاظ سے شیخ صاحب کے سوال کا جواب دیں گے. جزاک اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی رشوت کے بارے میں یہ واضح نشین کر لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الراشی والمقتشی فی النار, رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جہنم میں ہیں, اور رشوت کا دینا اور لینا یہ حرام فعل ہے اور کبیرہ گناہ ہے. اب رہا مسئلہ کہ موجودہ دور میں اگر کوئی شخص جائز اور اپنا صحیح حق لینے کے لیے محنت اور کوشش کرتا ہے تو ایسے محکمے اور بطور خاص پاکستان میں اس کا حق اسے نہیں ملتا جب تک کہ وہ ان لوگوں جسے وہ رشوت کہتے ہیں یا عمومی طور پہ لوگ اسے رشوت قرار دیتے ہیں تو وہ اپنا حق وصول کرنے کے لیے اگر پیسے دیتا ہے تو یہ اس دینے والے شخص کے حق میں رشوت نہیں ہے بلکہ یہ فدیہ کے زمرے میں آتی ہے. جیسا کہ کوئی شخص کسی کو اغوا کر لے اور اس سے وہ تاوان کا مطالبہ کرے تو جب وہ شخص اپنی جان بچانے کے لیے آزادی کے لیے تاوان ادا کرے گا تو یہ شخص مجرم نہیں ہوگا بلکہ جو اغوا کرنے والا ہے وہ شخص مجرم قرار پائے گا پیسے لینے کی وجہ سے بھی اور اغوا کرنے کی وجہ سے بھی. تو اسی اعتبار سے یہ شخص جو اپنا جائز حق وصول کرنے کے لیے پیسے دیتا ہے تو یہ شخص اصل میں فدیہ دے رہا ہے, جو تاوان اس سے وصول کیا جا رہا ہے بدماشی کے ذریعے سے, یوں کہہ لیں گے یہ جگہ ٹیکس ہے. یہ شخص مجبور اور بے بس ہو کر کے جو پیسے دے رہا ہے یہ رشوت اور یہ پیسے دینے کی وجہ سے اس زمرے میں نہیں آئے گا بلکہ یہ دونوں قسم کا گناہ وصول کرنے پر والے پر ہی ہوگا. لیکن اگر یہ اس کا حق نہیں ہوگا تب وہ رشوت دے گا تو پھر یہ دونوں ہی رشوت کے زمرے میں آئیں گے. اور جیسا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ الراشی والمقتشی فی النار, رشوت دینے والا اور لینے والا جہنم میں ہے, تو پھر یہ اس زمرے میں آ جائے گا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ بھائیوں کی لائن لگی ہوئی ہے لیکن لگتا ہے بدری بھائی جو ہیں وہ مائک سے دور ہیں. او بدری صاحب آپ آ جائیں پلیز. جزاک اللہ خیر, پھر میں آ جاتا ہوں. لیکن میں یہ سوال, چلو ابھی میں نے مائک لیا تو چلو کر ہی دوں. ماشاء اللہ شیخ صاحب آپ نے جو ابھی بات کی ہے وہ بات بالکل ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. لیکن اس کے ساتھ وہ بھائی نے جو ہیکر صاحب نے جو سوال کیا تھا اس میں یہ بھی ہے کہ عام وہاں پہ رشوت چل رہی ہے پاکستان میں ماشاءاللہ. کوئی بھی آپ کام کرنے کے لیے جائیں, جی کوئی بھی کام کرنے کے لیے جائیں وہاں پہ, ابھی آپ عدالت میں جائیں یا کسی آفس میں جائیں تو وہاں پہ رشوت ہوتی ہے. وہاں پہ جان کا تو نہیں کوئی خطرہ ہوتا, کوئی جان بچ تو نہیں بچانی ہوتی. آیا وہ کام بھی جو اسی زمرے میں آئے گا؟ وہاں رشوت دینا, اصل میں یہ سوال ان کا یہ تھا, ان کی آواز بریک آ رہی تھی. ہر جگہ جو رشوت جو ماشاء اللہ جدھر بھی جائیں ایک سلاب ہے ایسے. کوئی بھی کام آپ کرنا چاہیں کہیں بھی جائیں
تو رشوت وہاں پہ موجود ہے. تو یہ پلیز آپ ذرا تھوڑا سا کلیئر کر دیں جزاک اللہ خیر, کیونکہ وہ ساتھیوں کو اگر کوئی تھوڑی سی بھی غلط فہمی ہوگی تو بات تو پھر وہ کہیں گی کہیں نکل جائے گی. جزاک اللہ.
وہاں جو عمومی طور پر محکموں میں رشوت وصول کی جاتی ہے یہ سب فدیہ کے زمرے میں ہی آتی ہے, اور جو جان بچانے کی بات آپ نے کہی ہے تو جان بچانے کا معاملہ تو بہت بڑا ہوتا ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمزور ایمان والے لوگوں کو اس بات کی اجازت دی ہے کہ اگر ان کو شرع صدر حاصل ہو, دل ان کا مطمئن ہو اور جان بچانے کے لیے وہ زبان سے کلمہ کفر کہہ دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو گرفت نہیں کرے گا اور یہ مجرم قرار نہیں پائیں گے, وہ گناہگار نہیں ہوں گے. تو اصل بات یہ ہے کہ یہ رشوت جو عام طور پر تمام محکموں میں وصول کی جاتی ہے, معاملہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو پریشان کیا جاتا ہے, اگر ان لوگوں کو یہ پیسے نہ دیے جائیں عدالتوں میں ادھر ادھر تو یہ اس قدر تکلیف پہنچاتے ہیں اور لوگوں کے معاملات خراب کرتے ہیں کہ وہ ساری زندگی پھر عذاب میں مبتلا رہتا ہے اور اس کی حق تلفی ہوتی ہے. تو جو علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے وہ متقدمین ہیں, جیسے المغنی ابن قدامہ میں آپ دیکھیں, اسی طرح سے محلہ میں دیکھیں اور پرانی کتب جو لکھی گئی ہیں ان میں سب نے اس بات کو جو ہے وہ اس فدیہ کے زمرے میں ہی قرار دیا ہے. تو اسی وقت یہ رشوت دی جاتی ہے, اگر یہ رشوت کے بالمقابل اس کو قرار دیا گیا فدیہ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ شخص اپنا جائز حق وصول کرنے کے لیے معاملہ کرتا ہے, اگر وہ پیسے نہیں دیتا تو اس کا معاملہ بگاڑ دیا جاتا ہے. تو یہ جان جانے کے مسئلے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا میری باری ہے؟ کیونکہ معافی چاہتا ہوں, مجھے فون کال آ گیا تھا, بھائی میں فون رکھا تو کوئی بندہ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا مائک پہ, تو پلیز بتا دیں کیا میری باری ہے سوال کرنے کی. جزاک اللہ خیرن. جی شیخ, سوال یہ ہے کہ دو سوال ہیں ٹیکس میں, ایک میرا اپنا ذاتی سوال ہے, وہ سوال یہ ہے کہ سورہ فاتح کے مسئلے پہ تو وہ لوگ یہ حدیث پیش کرتے ہیں جس آدمی نے رکعت جس کو رکعت مل گئی ہے تو اس نے جس نے رکوع پا لیا اس کو رکعت مل گئی ہے تو رکعت ایک مل گئی ہے, تو اس کے بارے میں پلیز صاحب تھوڑی تشریح ڈالیں, کیا یہ حدیث جو یہ پیش کرتے ہیں کیا یہ حدیث صحیح ہے اسناد کے ساتھ, اور اس کا مفہوم درست کیا ہے. اور دوسرا سوال البدری بھائی پوچھ رہے ہیں, ان کا سیور کافی سلو ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کچھ ہمارے اہل حدیث بھائی دیوبندیوں کو کہتے ہیں کہ یہ مواحد ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر آپ ان کو مشرک کہیں گے تو قیامت کے دن آپ پہ پکڑ ہوگی, تو اس کے بارے میں آپ جواب دیں کیا یہ درست ہے, کیا ہمیں دیوبندیوں کو مشرک نہیں کہنا چاہیے. تو یہ تھا ان کا سوال. جزاک اللہ خیر.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح احادیث ہیں کہ جو شخص نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی کوئی نماز نہیں ہے, اور اس کو یوں آپ سمجھ لیں کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع میں ہی یہ بات کہی ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ, کہ یہ کتاب اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے. تو یہاں پر جو لا استعمال ہوا ہے یہ نفی جنس کے لیے, اور یہ ہر چیز کی نفی کر رہا ہے کہ معمولی سا بھی شک شبہ نہیں ہے اس میں. تو اسی طرح سے قرآن مجید نے جیسے لا استعمال کیا, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ اور مقامات پہ بھی یہ لفظ استعمال کر کے وضاحت فرمائی ہے, لا نبی بعدی, انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, کہ میں اور دوسری بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا نکاح الا بولی, کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہے. اسی طرح سے لا الہ الا اللہ, کہ معبود برحق صرف اللہ تبارک و تعالی ہے. تو جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں, کوئی ذلی اور بروزی, اور اللہ تبارک و تعالی کے سوا کوئی معبود نہیں, اسی طرح سے کہ یہ کتاب اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں, تو اسی طرح سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے الفاظ ہیں کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب, جیسا کہ امام بخاری نے جزء القراءات میں ذکر کیے, اور یہ اس موقع پہ ذکر کیے گئے ہیں کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فجر کی نماز میں آپ کے پیچھے قراءت جاری رکھی, جو آپ پڑھتے تھے وہ انہوں نے پڑھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پیچھے قرآن مجید میں سے کچھ نہ پڑھو الا بفاتحۃ الکتاب,
سورہ سورہ فاتحہ کے، اور فرمایا کہ لا صلاۃ الا بفاتحہ الکتاب، کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں. اب رہا مسئلہ کہ جو شخص رکوع میں آ کے مل جاتا ہے اس کی رکعت ہوتی ہے یا نہیں، تو بھائی یہ اس کی رکعت نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا ہو کہ جس نے رکوع پا لیا اس نے رکعت پا لی. جو روایت ہے کہ من ادرکت رکعتا فقد ادرک الصلاۃ، تو یہ رکع کو رکوع کا معنی دینا اور صلات جو ہے اس کو رکعت کا معنی دینا، تو یہ حقیقی معنی کی طرف سے پھیر کر کے اس کو مجازی معنی لینا اور دوسرا معنی قرار لے کر کے یہ مسئلہ قائم کرنا، اس کی کوئی دلیل واضح طور پہ موجود نہیں ہے. رہا یہ مسئلہ کہ صحیح بخاری میں جو ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے جب رکوع میں مل کر کے رکوع کی حالت میں آ کر کے رکوع میں ملے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا تعد لا تعد لا تعد، یہ ایک ہی لفظ ہے، اس کو مختلف طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے، تو جب ایک لفظ کو پڑھنے میں اختلاف موجود ہے تو یہ یقین والی بات تو نہ ہوئی. جب یہ یقین نہ ہوا تو معلوم ہوا کہ دین کی بنیاد وہ شک پر نہیں ہے بلکہ یقین پر ہے، تو یقین پر بنیاد رکھنی چاہیے ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ قضیۃ العین ہے، کہ اگر اس کو مان لیا جائے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ لا تعد، کہ تو اعادہ نہ کر، کہ بھئی تو اس کو رکعت شمار کر لے، جیسا کہ مانا لیا جاتا ہے، تو لہذا اس میں بھی وہ ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خاص بات ہوگی. لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے جزء القراءات میں یہ واضح کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا کہ لا تعد، کہ آئندہ ایسا نہ کرنا، تو ایسے ممکن ہی نہیں ہے کہ صحابی دوبارہ ایسا فیل کرے. اس نے ایک فرض وہ چھوڑ دیا کہ قیام نہیں کیا، دوسرا اس نے فرض چھوڑ دیا کہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھی. تو اس لیے جو شخص رکوع میں آ کر کے ملتا ہے اس کے دو فرض چھوٹ جاتے ہیں، اس اعتبار سے اس کی رکعت نہیں ہوگی، لہذا اسے دوبارہ سے وہ رکعت پڑھنی چاہیے. رہا یہ مسئلہ دیوبندیوں کے بارے میں جو سوال کیا ہے آپ نے بدری بھائی کی طرف سے، کہ بھائی کچھ اہل حدیث کہتے ہیں کہ بھائی یہ موحد ہیں، اور وہ دیوبندی حضرات کہتے ہیں کہ اگر ان لوگوں کو ہمیں مشرک کہا جاتا ہے تو قیامت کے دن اس کے بارے میں باز پرس ہوگی. یقینی بات ہے کہ کسی مسلمان شخص اور صحیح العقیدہ شخص کو مشرک کہنا اور اس کے بارے میں اس قسم کا فتویٰ لگانا، یہ قیامت کے دن باز پرس ہوگی. اور فتویٰ جو ہے بغیر تحقیق کے بغیر علم کے نہیں دینا چاہیے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سلسلے میں تاکید ہے. اور کسی مسلمان کو کافر کہنا، اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واضح فرمان ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی آدمی کو کافر کہا تو دونوں میں سے ایک کافر ہو گیا. مطلب یہ ہے کہ اگر تو وہ واقعہ دن کفر کر رہا ہے اور اس پر یہ فتویٰ صادق آتا ہے تو واقعہ دن یہ شخص کافر ہوا، اگر وہ کافر نہیں تھا تو فتویٰ دینے والا جس نے ناجائز فتویٰ دیا ہے یہ کافر ہو گیا. تو معلوم ہوا کہ اس طرح سے بغیر علم کے فتوے نہیں دینے چاہیے اور کسی کو کافر اور مشرک نہیں کہنا چاہیے. لیکن اگر واقعتاً کوئی شخص کافر اور مشرک ہو اور اس کے عقائد اور نظریات شرکیہ اور کفریہ ہوں، اور اس شخص کو موحد بنانا یا مسلمان قرار دینا یہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے، اس کی بھی اجازت نہیں. اس کے بارے میں قیامت کے دن باز پرس ہوگی اور پوچھا جائے گا کہ بھی تم نے ان لوگوں کے بارے میں لوگوں کو صحیح بات کیوں نہیں بتائی. تو دیوبندی حضرات جو ہیں یہ اس بات کے دعوے دار تو ہیں کہ ہم واحد ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ توحید الوہیت میں ان کا عقیدہ درست ہے، توحید الاسماء والصفات میں ان کا عقیدہ صحیح ہے، اور پھر آپ دیکھیں کہ کیا دیوبندی حضرات وحدت الوجود کے قائل ہیں یا نہیں. امت الناس کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ہمیں اس بات کا علم نہیں. ٹھیک ہے، انہیں اس بات کا علم نہیں، جو ان کے علماء ہیں اور جو مقتدا اور پیشوا ہیں، جن لوگوں کے عقائد اور نظریات کو وہ قبول کیے ہیں، ان کی ہدایات کو وہ مانتے ہیں، جب ان کے عقائد اور نظریات ان کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں تو اس سے برات کا اظہار کرتے ہیں، لیکن ان شخصیات سے وہ برات کا اظہار نہیں کرتے. تو اب ان کے عقائد اور نظریات کو کیسے صحیح قرار دیا جا سکتا ہے کہ جو ان کے عقائد اور نظریات سے تو برات کا اظہار کرتے ہیں یا کہتے ہیں جی یہ عقیدہ ہمارا نہیں ہے، لیکن ان شخصیات سے بھی تو برات کا اظہار کرنا لازم ہے، یہ ولا اور برا کا مسئلہ ہے. تو ان سے انہوں نے برات کا اظہار نہیں کیا ہے اور ان سے نفرت کا اظہار نہیں کیا، ان سے انہوں نے اپنے آپ کو بری قرار نہیں دیا، بیزار اور نفرت کا اظہار نہیں کرتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ ان کی ویسے ہی محبت قائم ہے جو ان عقائد اور نظریات کا علم ہونے سے پہلے قائم تھی. تو جب انہوں نے یہ حالات پیدا کر رکھے ہیں اور اس قسم کے عقائد اور نظریات اختیار کر رکھے ہیں تو پھر ان کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ وہی کچھ کہیں گے جو کتاب و سنت اس کے متعلق حکم لگائے گی. تو کتاب و سنت میں ایسے عقائد اور نظریات رکھنے والے لوگوں کو مشرکی کہا جائے گا جن کے عقائد اور نظریات شرکیہ اور کفریہ ہوں گے. تو دیوبندی حضرات یہ تمام کے تمام مردوں کے وسیلے کے قائل ہیں، تو یہ مردوں کا وسیلہ یہ شرک ہے. جیسا کہ قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ مشرکین مکہ یہی عقیدہ رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ ہاؤ لا شفا عند اللہ، کہ اللہ کے نزدیک یہ ہمارے سفارشی ہیں. وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ مشکل کشا اور حاجت روا بذات خود ہی ہیں، وہ کہتے تھے کہ یہ ہماری اللہ کے نزدیک سفارش کرتے ہیں. جیسا کہ آج کے بریلوی حضرات قبروں پر جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری سنتا نہیں، ان کی مورتا نہیں، ہماری ان کے آگے، ان کے رب کے سامنے، تو وہ ان کو واسطہ اور وسیلہ بناتے تھے. آپ دیکھیں دیوبندی حضرات کی کتابیں، جیسا کہ ان کے پیر و مرشد دیوبندی اور بریلویوں کے حاجی امداد اللہ صاحب، ان کی ضیاء القلوب دیکھیں، امداد السلوک دیکھیں، ان کتابوں کو پڑھ کر کے آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے. امداد الکلمات اور اس قسم کی دوسری کتابیں، تو ان سب کتابوں میں انہوں نے واسطے اور وسیلے ڈالے ہوئے ہیں. اسی طرح سے امداد المشتاق ہے، یہ کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. اور اسی طرح سے حکیم الامت تھانوی صاحب نے ان کے ہر اس شخص کا ذکر کیا ہے کہ جس کا ان کو نام یاد تھا، یہ جن کے ساتھ بھی ان کا سلسلہ ہے جا کر کے ملتا ہے. تو ان سلسلوں میں جس کا بھی ذکر آ گیا، اس ہر شخصیت کا انہوں نے اپنے پیروں کا، بزرگوں کا واسطہ دیا ہوا ہے. اور مستقل کتاب جن کو شیخ العرب والعجم حسین احمد مدنی، یعنی حسین احمد ٹانڈوی، وہ انہوں نے سلاسل طیبہ باقاعدہ رسالہ لکھا ہے، اور اس میں ایک جگہ پر وہ یہ شعر ذکر کرتے ہیں کہ ہادی عالم علی مشکل کشا کے واسطے. تو یہ شعر حکیم الامت تھانوی صاحب نے بھی ذکر کیا ہے اور حاجی امداد اللہ صاحب نے بھی ذکر کیا ہے، تو سب اس بات کے قائل ہیں مردوں کے وسیلے. اور اسی طرح سے عوام الناس کی اکثریت کوئی ہوگا الا ماشاء اللہ خالی ہوگا میرا خیال ہے، کہ جو یہ عقیدہ اور نظریہ نہ رکھتا ہو کہ مردوں کے وسیلے کا قائل نہ ہو. باقی ان کے عمومی طور پر علماء جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب اس بات کے بھی قائل ہیں، ان کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ لا موجودہ الا اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی چیز کا وجود نہیں ہے، وہ وحدت الوجود کے قائل ہیں. اور یہ وحدت الوجود وہ عقیدہ اور نظریہ ہے جس کو ابن عربی نے پروان چڑھایا اور خوب اس کی اشاعت کی اور اپنی کتابوں میں لکھا اور ذکر کیا، اور اس کا ببانگ دہل اس نے اعلان کیا. تو امام ذہبی رحمہ اللہ شعر اعلام النبلاء میں لکھتے ہیں کہ اگر ابن عربی کی کتابوں میں کفر اور شرک نہیں ہے تو پھر دنیا میں کفر اور شرک کا وجود ہی نہیں. تو یہی عقیدہ نظریہ دیوبندی حضرات کا ہے. تو ہم ان دیوبندی حضرات کو بلا وجہ کافر اور مشرک بنانے پہ نہ تلے ہوئے ہیں، اور نہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی ایسا اختلاف ہے کہ ہم خام خواہ ان کو کافر اور مشرک بنائیں، چونکہ انہوں نے کتاب و سنت کی مخالفت کی ہے. ان عقائد اور نظریات کے یہ مخالف ہیں جو کتاب و سنت سے ثابت ہیں. سلف صالحین ان کے خلاف یہ عقیدہ نظریہ رکھتے ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ عقائد اور نظریات شرکیہ اور کفری ہیں. اگر یہ چھوڑ دیں تو یہ ہمارے بھائی ہیں، اور اگر یہ نہیں چھوڑتے تو پھر ان پہ کفر اور شرک کے فتوے کا اطلاق تو رہے گا ہی، اور صرف اتنی بات سے یہ لوگ جو ہیں بری ذمہ قرار نہیں پا سکتے اور نہ جان چھڑا سکتے ہیں. قیامت کے دن باز پرس ہوگی، باز پرس تو ہوگی، جو کچھ یہ شرک اور کفر کرتے ہیں اس کی باز پرس نہیں ہوگی، اس کی تو بالاولا باز پرس ہوگی. ان کو چاہیے کہ پہلے اپنے عقائد اور نظریات کو جانچیں اور پرکھیں، اور کتاب و سنت پہ پیش کریں گے یہ صحیح ہیں یہ غلط ہیں، تو تحقیق تو کریں. جب انشاءاللہ تحقیق کریں گے تو ہماری طرح یہ اہل حدیث ہی ہوں گے جیسے ہم اہل حدیث ہو چکے ہیں دیوبندی پہ چھوڑ کر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ رضیہ پی کے نے مائک پر پہلے شیخ صاحب بات کر رہے تھے، انہوں نے جمپ کرنے کی کوشش کی، میں نے ان کو ڈاٹ دیا تھا، کسی بھائی نے وہ ڈاٹ کھول دیا، اس کے بعد انہوں نے پھر مائک پہ جمپ کیا تو میں نے پھر ان کو ڈاٹ دیا ہے. تو یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ پتہ چل جائے کہ کس نے ڈاٹ دیا ان کو، تو برائے مہربانی دوبارہ مائک پہ جمپ نہ کریں. جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ 11 بجے تک شیخ صاحب آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے، تو 11 بجے سے اوپر وقت ہو گیا ہے. جی چلیں جی، ایک آخری سوال شیخ صاحب لیں گے. تو حبو بھائی آپ کا نمبر ہے، آپ مائک پہ آ جائیں اور اپنا سوال کریں. جزاک اللہ خیر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر. شیخ صاحب، میرا تعلق تو انڈیا سے ہے، اور ماشاءاللہ وہاں پر بہت ہی زبردست طریقے سے الحمدللہ جو قرآن و سنت کی دعوت الحمدللہ پھیل رہی ہے اور عام ہو رہی ہے ماشاءاللہ. وہاں پر جو بھی الحمدللہ بھی جو سلفی ہو رہے ہیں وہ اتنے زیادہ کٹر الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہوتے ہیں کہ وہ ایک تو اہل حدیث کے علاوہ کسی اور کے پیچھے نماز تو پڑھتے نہیں ہیں، اور کسی اہل حدیث کو چھوڑ کے کسی اور کے وہ جنازے بھی نہیں پڑھتے ہیں. یہاں تک کہ ایک ہمارا بھائی ہے جو الحمدللہ اہل حدیث ہوا ہے، اس کی بہن کا انتقال ہوا یا اس کے کسی پھوپھی کا انتقال ہوا، اللہ والا،
اس نے حتیٰ کہ اس کی جنازہ بھی نہیں پڑھا کیونکہ وہ اہل حدیث نہیں تھی. تو کیا شیخ قرآن حدیث کی روشنی میں کیا اتنا کٹر ہونا کیا جائز ہے؟ جزاکم اللہ خیر شیخ. کیونکہ میرے بھی الحمدللہ عقیدہ ویسے ہی ہے کہ کوئی اہل حدیث کا کوئی غیر اہل حدیث کا جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے, خاص وہ اپنا ہی کیوں نہ ہو. جزاکم اللہ خیر.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو استقامت نصیب فرمائے. بات اس میں یہ ہے بھائی کہ جو شخص بھی مشرک ہو, کافر ہو اور مبتدے ہو, ان لوگوں کا جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے اور نہ ہی ان لوگوں کے جنازہ پڑھنے کی اجازت دی ہے شریعت نے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عبداللہ بن ابی ابن ابی سلول کا جنازے پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کر دیا کہ آئندہ کے لیے ان کی قبر پہ آپ کھڑے نہیں ہو سکتے اور نہ ہی ان کی نماز جنازہ ادا کر سکتے ہیں, اس لیے کہ وہ بظاہر اسلام کا اظہار اور اقرار کرتا تھا لیکن حقیقت میں وہ منافق تھا, اور منافقین کے بارے میں قرآن مجید کا یہ حکم ہے کہ یہ کافر ہے. تو معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص مشرک ہے, کافر ہے, اس کا جنازہ نہیں پڑھ سکتے اور نہ ہی اس کے لیے دعائے بخشش کر سکتے ہیں. آپ ذرا سورہ ممتحنہ کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے ساتھیوں کو اسوہ حسنہ قرار دیا, لیکن اس کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایکسٹینشن لگائی ہے, مستثنا کیا ہے ان کے عمل کو, کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنے والد کے لیے بخشش کی دعا کا سلسلہ جاری رکھا تھا وہ دعا کا سلسلہ ان کا درست نہیں تھا, اس لیے کہ مشرک کے لیے بخشش کی دعا نہیں ہو سکتی. دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت کی ہے کہ انہوں نے وہ کام لا علمی میں کیا تھا, تو جب ان کو اس بات کا علم ہوا کہ میرے والد کفر اور شرک پر ہی فوت ہو گئے ہیں, تو اس کے بعد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے برات کا اور بیزاری کا اعلان کر دیا اور اس کے بعد انہوں نے اس کے لیے بخشش کی دعا نہیں کی. لیکن جو لا علمی کی بنیاد پر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے بخشش کی دعا کی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں بھی وضاحت کر دی ہے کہ ان کا یہ عمل ہمارے لیے نمونہ اور حجت اور دلیل نہیں ہے, نہ تم اس پہ عمل کر سکتے ہو. باقی رہا یہ مسئلہ کہ ایسے لوگ جو کتاب و سنت پر سختی سے عمل پیرا ہوتے ہیں, ان کو ہماری زبان میں کٹر کہا جاتا ہے یا پنجابی زبان میں یہاں جو بریلوی اور دوسرے لوگ ہیں وہ تان و تشنی کرتے ہوئے اور طنز و مزاح کرتے ہوئے کہہ دیتے ہیں وہ بھی کٹے, یہ غلط بات ہے. اصل میں کہنا چاہیے یہ متبع لوگ ہیں, یعنی کتاب و سنت کی پابندی کرنے والے. تو رہا یہ مسئلہ کہ اگر کوئی قریبی عزیز بھی فوت ہو جائے تو اس کے لیے بھی بخشش کی دعا نہیں کر سکتے, جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین کو اس بات کی اجازت نہیں دی ہے کہ وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے بھی بخشش کی دعا کریں جبکہ وہ مشرک ہوں. معلوم ہوا کہ کسی کے لیے بھی, خواہ وہ والدین ہوں یا اولاد ہو یا بہن بھائی ہوں یا دوسرے عزیز و اقارب ہوں, اگر وہ شرک اور کفر کی حالت میں فوت ہوئے ہیں تو ان کے لیے بخشش کی دعا نہیں کی جا سکتی. یہی بات صحیح اور درست ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو اہل حدیث کی بات کہی جاتی, تو یہ بات ملحوظ رکھنی چاہیے کہ آج کے دور میں اہل حدیث حضرات کی اکثریت بے نماز ہے, تو تارک صلات لوگ اگر فوت ہو جائیں تو ان کی بھی نماز جنازہ نہیں پڑھنی چاہیے, خواہ وہ اہل حدیثوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں یا وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں اور اہل حدیث ہونے کے دعوے دار ہیں, اگر وہ تارک صلات تھے بے نماز تھے تو ان کی بھی نماز جنازہ ادا نہیں کرنی چاہیے. آخر دعوانا الحمد للہ.
جزاکم اللہ خیر. اب انشاءاللہ تمام بہن بھائی نوٹ کر لیں کہ انشاءاللہ آئندہ پیر کو شیخ صاحب پاکستانی وقت کے مطابق 9 بجے پھر آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے اور درس بھی ہوگا, تو تمام بہن بھائی تشریف لائیں. اور عمر بھائی اور ابو نعمان بھائی اب یہاں پہ موجود ہیں, میں اب جانے لگا ہوں, تو آپ جو ہیں اس کے بعد روم کو کھلا رکھنا چاہیں تو کھلا رکھیں, کلوز کرنا چاہیں کلوز کر دیں. جزاکم اللہ خیرن.